मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
तो ये सारे इदारे माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर दारे गायब के अंदर इसलिए कि हम लोग अपने दीन की हिफाजत कर सके, अपने बच्चों की दीन की हिफाजत कर सके। अल्लाह से दुआ का लंबा सबसे इमाम की हिफाजत करे। अगर सिपाही आपको
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي احد من هذه الامه يهوديا كان او نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا دخل النار او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، پھر ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاسر بھائی جن کی دعوت میں اس مسجد میں بیان کر رہا ہوں، انڈا موڑ کے رہنے والے تھے، اردو ماحول میں پڑھے بڑھے، زندگی بھر اردو بولتے رہے، اب اردو کا ایسا بیڑا غرق کیا انہوں نے، کہہ رہے تھے کہ میں اردو کے اندر بات کروں گا آپ سے، اردو کے اندر گھس کے پتہ نہیں کیسے بات کریں گے یہ۔ تو آپ حضرات سے ایک میری گزارش ہے، دیکھو اپنے مذہب سے رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو اپنی مدر لینگویج، اپنی مادری زبان سے رشتہ جوڑ کے رکھو۔ آپ انگلش سیکھیں وہ تو سیکھیں گے، آپ نئی بھی سیکھیں گے آپ کو آ جائے گی، یہاں تو بچہ بچہ فر فر انگلش بول رہا ہے۔ پاکستان میں ہم لوگوں کو انگلش سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں دینی مدارس کے طلبا کو، یہاں ہم آپ کو اردو سیکھنے کی ترغیب دیں گے۔ انگلش تو آپ کو آئی جائے گی، اردو ہے، ہندی ہے، یا اپنی مدر لینگویج کوئی بھی، پشتو ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، آپ سیکھیں، وہ اس سے رشتہ جوڑ کے رکھیں، ورنہ آپ کے اپنے اسلاف سے، اپنے اکابر سے، اپنے خاندان سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ رشتہ ختم ہونے سے کیا نقصان ہوگا؟ مذہب سے رشتہ کمزور ہوگا۔ دیکھو ہم مسلمان کیوں ہیں، یہاں 99% لوگ وہ ہوں گے جو کنورٹڈ نہیں ہیں، بلکہ اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کے والدین مسلمان تھے۔ تو اگر آپ کا اپنے خاندان سے ہی رشتہ کٹ گیا، میرے جو ریلیٹیو یہاں رہے ہیں بہت پہلے سے، ان کی نسلیں یہاں، وہ تو ہمیں بس اتنا پتا ہے ان کو کہ یہ ہمارے خاندان کے کوئی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کا ریلیشن تو، اب زبان بیریئر جو تھا نا، لینگویج بیریئر بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے، دنیا کے ہر بیریئر کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن لینگویج بیریئر ایک ایسا بیریئر ہے، ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس سے آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، آپ کا رشتہ دین اور مذہب سے، جملہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ کو، دین اور مذہب سے آپ کا رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ختم، برباد۔ تو اس لیے خدا کا واسطہ اس کو فرض سمجھ کے، دینی اور مذہبی فریضہ سمجھ کے آپ اپنی بچوں کو اردو، پشتو، پنجابی، جو بھی آپ کے گھر میں زبان بولی جا رہی ہے وہ سکھاؤ، وہ آسان ہے آپ کے لیے، اصل میں تو عربی آنی چاہیے ہم سب کو، لیکن اس کی میں ترغیب اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ عربی لینگویج سیکھنا ظاہر ہے ٹائم لگے گا اس میں، جیسے میں گوروں کو تھوڑی کہوں گا کہ اردو سیکھو، ان کے لیے مشکل ہے بھائی۔ تو اب عربی ہماری چونکہ مدر لینگویج نہیں ہے، مدرسوں میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہر بچہ تو مدرسے میں نہیں جاتا، اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، تو مدر لینگویج کو بچانا آسان ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے بچوں کو سکھائیں، بچا کے رکھیں، ان سے اردو بولتے رہیں تاکہ وہ بچپن سے ہی اردو سیکھیں، ورنہ یہی ہوگا اردو کے اندر بات کریں گے پھر وہ بیٹھ گئے۔ تو اور ہم مرزا غالب والی اردو تھوڑی کہہ رہے ہیں اب آپ سے،
وہ کہہ رہے ہیں جو ابا بول رہے ہیں، جو اماں بول رہی ہیں، جو دادی نانی بولتی رہی ہیں، وہ والی زبان سکھائیں آپ. تو یہ بہت ضروری ہے. خیر، میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، میں ان پر کچھ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں، ابھی جو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے نا، کئی دفعہ میں نے ایک مضمون سوچا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ جو بات لوگوں کے زیادہ فائدے کی ہو وہ کہلوا دے زبان سے. تبھی اللہ ہر بیان میں چار شادیاں کہلوا دیتے ہیں. تو میں تو اس نیت سے نہیں آتا کہ اس موضوع پر بات کروں گا، لیکن اللہ میں دعا یہ کرتا ہوں جو فائدے کی بات ہو وہ کہلوا دے. تو اللہ زبان سے. اچھا، خواتین بھی آئے گی تو میں نہیں کروں گا چار شادیوں پہ بات، خواتین بے فکر رہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں ایک ابھی ایک صاحب مجھ سے ملے، انہوں نے کہا یہاں جتنے بھی مرد آپ کے بیان میں سننے کے لیے آئے ان کا جگرا ہے جگرا، کیونکہ وہ گھر میں بیویوں کو پسند نہیں تھا کہ وہ آئیں، شوہر ان کا جگرا ہے کہ وہ پھر بھی آ گئے. یہ جگرا چیتے کا جگر وہ ہے نا، ایک ملی نغمہ چل رہا ہے پاکستان میں. تو آپ لوگوں کو اللہ نے چیتے کا جگر دیا ہے کہ بیگمات ناراض ہیں پھر بھی آپ آ گئے. تو بڑا جگر دل گردے کا کام ہے یہ. بہت سے جگہ میری مسجدوں میں پابندی بھی لگی اس چکر میں. پچھلے لاکھ جب دو تین مہینے پہلے جب میں یو ایس اے میں آیا تھا تو ایک مسجد میں خواتین نے باقاعدہ پابندی لگائی کہ لگوائی باقاعدہ. تو حالانکہ میں بھائی یہاں چار شادیوں کی بات کہاں کرتا ہوں، یہاں تو غیر قانونی ہے، میں پھنسوں گا یہاں بھی، مجھے بھی پکڑ لیں گے یہ لوگ کہ ہمارے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو یہ باتیں تو ہمارے ممبر کی ٹھیک ہیں، یہاں تو میں ایسی باتیں کرتا ہی نہیں. تو کیسی کرتا ہوں وہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اچھا بھائی دیکھو، میں نے قرآن مجید کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، قاری صاحب نے ماشاءاللہ کتنی پیاری تلاوت کی. تو دیار کفر میں اتنی خوبصورت تلاوت سننے کو ملتی ہے، تو اذان اتنی مزے کی لگی، اتنا مزہ آیا اذان سننے میں کہ یار اللہ کا نام ہر جگہ ہی بلند ہو رہا ہے بھائی، ہر جگہ ہی اللہ کا نام. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کیسے زور سے ندا لگائی ہے مؤذن نے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ اذان کیا ہے؟ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. اسلام کے زندہ ہونے کی، کوئی مذہب اس طرح سے زندہ نہیں ہے بھائی. اللہ تعالی نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، کیسی محنت کی موسیٰ علیہ السلام نے، کتنی قربانیاں دیں، لیکن بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا دین محفوظ نہیں رکھ سکے. آج نہیں ہے، آپ جائیں یہودیت کی تعلیمات مسخ ہو چکی ہے، چند چیزیں رہ گئی ہیں، دو چار ٹوپی بھی سمٹ کی اتنی سی ہو گئی ان کی. پہلے یہ پوری پگڑیاں ہوتی تھیں، پھر وہ لبرل ہوئے یہودی تو پگڑیوں سے ہوتے ہوتے ٹوپی آئی، ٹوپی سے ہوتے ہوتے اتنا سا ایک وہ رہ گیا، بس وہ اسٹیکر لگا دیتے ہیں بےچارے چھوٹا سا، اس سے لگتا ہے کہ ٹوپی ہے. ہمارے یہاں بھی مسلمانوں کے سروں سے ٹوپی آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہی، جیسے دوپٹے شارٹ ہوئے نا پہلے خواتین کے سروں پہ، پہلے برقعے ہوتے تھے پھر وہ مختصر ہوتے ہوتے اب اتنا باریک سا دوپٹہ، وہ بھی گلے میں ہی ہوتا ہے اکثر، بہت معذرت خواتین کے ساتھ، سر پہ ہونا چاہیے تھا وہ کہاں رہ گیا، گلے میں رہ گیا. تو ہم اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار چلو اتنا تو ہے نا، دوپٹے کا لفظ سے تو واقف ہے نا، یہ بھی غنیمت ہے. تو اللہ تعالی نے بھائی ہم سے پہلے دین عیسائیوں کو بھی دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کیسے ظاہر ہوئے؟ عیسائیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ماں کی گود میں بچہ بول رہا ہے، گواہی دے رہا ہے. دیکھو دنیا میں نا تین بڑے مذہب ہیں، آپ سب کو پتہ ہی ہے، عیسائیت سب سے زیادہ ہے، اسلام اور پھر یہودیت. بڑے اس سینس میں کہ یعنی جن کے پاس کچھ ہے، کوئی لاجک کی باتیں ہیں جن کے پاس. باقی دنیا میں جتنے مذاہب آپ کو نظر آئیں گے وہ تو ایسے عجیب سی کچھ بالکل ہی نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے. وہ جیسے بت پرستی ہے تو وہ تو نیچر ہی کو اپیل نہیں کرتی ہے، اور ان کی آسمانی کتابیں آپ پڑھیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہے. لیکن دنیا میں جو حکومتیں کی ہیں نا، تین مذاہب نہیں کی ہیں بہت بڑے پیمانے پر. ایک یہودیوں نے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، دنیا پہ حکومت کی انہوں نے. اس کے بعد عیسائیوں کا زمانہ آیا, پوری دنیا پہ کس نے حکومت کی؟ مجھ سے تو بول لینا, اتنی تو اردو آتی ہے آپ نا. جب میں جملہ ادھورا چھوڑتا ہوں نا تو اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, جس سے مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. ہاں, ایسا نہ لگے میں کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, کوئی پروگرام میں آ رہا ہوں. تو کس نے حکومت کی دنیا میں؟ اس کی یہودیوں کے بعد عیسائیوں. ایک زمانے میں عیسائیوں کا ڈنکا بچتا تھا, بہت زبردست مذہبی حکومت, مذہبی مذہب نے حکومت کی ہے باقاعدہ. اس کے بعد پھر مذہب نے حکومت کی, کس مذہب نے؟ اسلام. ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھیں, ہم ایسے نہیں تھے ونس اپون اے ٹائم. تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہندو کی تقریر میں نے سنی, اور یہ تو ریسرچ سے ثابت ہے, آج دنیا میں سائنسدانوں کے نام میں یہودی سائنٹسٹ بھی ہیں, مسلم سائنٹسٹ بھی ہیں, ہندو سائنٹسٹ بھی ہیں, سکھ بھی ملیں گے آپ کو, لیکن اس زمین پہ صدیوں تک مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی بھی فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی نام ہمیں ملتا ہی نہیں. صدیاں اس زمین میں ایسی دیکھی ہیں, ہر فیلڈ میں اگر کسی سائنسدان کا نام آئے گا تو کون ہوگا؟ مسلمان. تو ہمارے ماضی میں ایسی ہم نے خاندانی حکومت کی ہے دنیا پہ. آپ کبھی ہسٹری پڑھیں نا, ہسٹری تو پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے, ٹک ٹاک سے فیس بک سے فرصت ملے تو کوئی کام کرے نا. تو بہت شاندار ماضی رہا ہے ہمارا, بہت شاندار. تو یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں تین مذہبوں نے بہت ترقی کی ہے, بہت زیادہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ملحد نے کہا معاذ اللہ کہ عیسیٰ نام کا کوئی شخص دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. ملحدین نا آج کل ایتھیسٹ اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب بنائی ہوئی باتیں. او بھائی, عیسیٰ ابن مریم ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ یہ جو ہم سال چل رہے ہیں نا, سن 2024, یہ ایک پیغمبر کی طرف منسوب ہے, سمجھ رہے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں جس وقت عیسیٰ ابن مریم کو سولی پہ چڑھایا گیا اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا, اس کے بعد سے اب تک کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 2024. تو اللہ نے پیغمبروں کی سیرتوں کو ایسے محفوظ کیا ہے کہ ان کی وجود کا انکار اب ممکن ہے ہی نہیں. بھائی سال وہاں سے شروع ہوا ہے, ہفتے میں 7 دن جو ہیں یہ آسمانی کتابوں کے بتائے ہوئے ہیں کہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7, جن میں یہودیوں کے لیے اتوار کو مقدس بنایا گیا, یہودیوں کے لیے ہفتے کو مقدس بنایا گیا, عیسائیوں کے لیے اتوار کو, مسلمانوں کے لیے جمعے کو. پوری دنیا میں کتنے دن ہفتے کے ہو گئے؟ 7. تو یہ کہاں سے آئے ہفتے کے 7 دن؟ پیغمبروں سے لیے پوری دنیا نے. سمجھتے ہو بھائی کہ نہیں سمجھتے؟ یہ پوری دنیا نے کہاں سے لیے؟ پیغمبروں سے لیے. پیغمبروں کی تعلیمات کا اثر دنیا میں سب سے زیادہ رہا ہے ہمیشہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دو شخص دنیا میں آئے, موسیٰ کلیم اللہ اکیلے تھے, اور پوری دنیا میں اتنے زبردست اثرات ڈال کے چلے گئے کہ اب تک یہودی مذہب ہے, اتنے زبردست اثرات ڈال کے گئے. ایک عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں بھائی, اور دنیا میں اتنے اثرات چھوڑے انہوں نے. کسی یونیورسٹی میں نہ عیسیٰ ابن مریم نے پڑھا نہ موسیٰ علیہ السلام نے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو. یہ دونوں جلیل القدر پیغمبر, آپ ان کی تاریخ کا یہودیوں سے سیکھیں, عیسائیوں سے سیکھیں, یا کسی بھی تاریخ دان سے, یہ کسی اسکول مدرسے ایک دن بھی, جملہ کمپلیٹ کریں نا بھائی, نہیں گئے. یار دنیا میں کوئی ایسا شخص جس نے کسی سے الف با بھی نہ پڑھا ہو, وہ دنیا پہ اتنا اثر کیسے ڈال سکتا ہے کہ ان کے دن چل رہے ہوں, ان کے نام کی تاریخیں چل رہی ہوں, دنیا نے ان کو ایسا لیڈر مانا, اور پیدا بغیر باپ کے ہوئے ہوں. ہے بھائی یہ اچھمبے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور آگے چلتے ہیں ہم. آپ دیکھو دنیا جتنی ماڈرن ہو رہی ہے, تہذیب یافتہ ہو رہی ہے, نکاح سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. اچھی بات, یعنی اچھی بات یہ نہیں کہ کم ہو رہا ہے, اچھی بات یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ کم ہو رہا ہے. اچھا, ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کم ہونا, اچھی بات یہ پتا ہے آپ کو کم ہو رہا ہے. آپ جب گراف بنائیں گے, ماضی کی طرف جائیں گے, تو نکاح کا رواج کم ہوتا نظر آئے گا یا بڑھتا نظر آئے گا؟ بڑھتا. یہودیوں میں بھی, ہندوؤں میں بھی, سکھوں میں بھی, بدھسٹ میں بھی, پیچھے جتنا جائیں گے نا ماضی میں کم ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے, ہم جتنا ماضی میں جاتے ہیں, سائنسدان تو بولتے ہیں انسان جنگلی ہوتا چلا جائے گا, جتنا ہم ماضی میں جائیں گے بندر سے دور ہوں گے قریب ہوں گے, سائنسدانوں کی رپورٹ کے مطابق بات کر رہا ہوں میں. ہمارا بندروں سے ہم کیا ہوتے چلے جائیں گے, تو ہم میں تہذیب سے دور قریب ہونا چاہیے, دور ہونا چاہیے ماضی میں, دور ہونا چاہیے نا بھائی. بندر سے جتنا قریب ہوں گے, بندر کوئی آپ نے سوٹ ٹائی میں دیکھا؟ میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ کے آیا, آپ کہہ رہے تہذیب سے قریب ہوں گے. سائنسدانوں کی نظریے کے مطابق بات کر رہا ہوں میں. اگر ہم مذہب کو بیچ سے نکال دیں, مذہب کو ہم میں ابھی جو میرا ٹاپک ہے نا, مذہب کی ضرورت اور اہمیت سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو ہمارا اسٹائل ہے کہ میں ایک تمہید لمبی ہوتی ہے میری, جو تمہید لمبی ہوتی ہے اور جو میرا پیغام ہوتا ہے وہ بہت مختصر. تو یہ ٹاپک ذہن میں رکھے, مذہب کی ضرورت اور اہمیت پہ. سمجھ رہے ہو کہ ہم کیوں مذہب کو فالو کریں بھائی, کیا مطلب ہے جب ہمیں امریکہ میں بغیر مذہب کو فالو کیے بھی پیسے مل رہے ہیں. امریکہ ہم آ گئے تو اور کیا چاہیے؟ دیکھو مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک خاتون گاڑی میں لینڈ کروزر میں بیٹھی ہوئی جا رہی تھی, ایک فقیر آیا, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. خاتون نے دے دیے کچھ پیسے, اور خاتون نے کہا میرے لیے دعا کرو. فقیر نے کہا لینڈ کروزر میں جو بیٹھی ہو کیا ہیلی کاپٹر والا ہے, دعا کوئی میرے لیے کرے تو سمجھ میں آتا ہے, لینڈ کروزر میں بیٹھی ہوئی ہو تو پیسے لے کے اور کیا کروں. تو اس وقت پاکستان میں ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں, اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست کرے. جو امریکہ آ گیا اس کا مطلب اب اس کو دعاؤں کی ضرورت نہیں, اور کیا چاہیے. امریکہ آ گیا, ہوا مل رہی ہے تمہیں صاف, پانی صاف مل رہا ہے. میں صبح سے کل رات آیا ہوں, میں آرام کیا میں نے, اس کے بعد میں صبح سے گھوم رہا ہوں, مکھیوں کو بھی مس کر رہا ہوں, مچھروں کو بھی مس کر رہا ہوں, گندگی نہیں ہے, گٹر نہیں ہے. اور میرا گلا جب میں آ رہا تھا طبیعت سے چھینکیں آ رہی تھی, وہ چھینکیں بھی ختم ہو گئی اور ایک دم صحت بہتر ہونا مجھے فیل ہونا شروع ہو گئی. صاف ہوا اور ایسا زبردست, کوئی شور شرابہ نہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے. بہت سارے آپ کو میں کیا فضائل سناؤں. تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جب ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں, ہم سکون کی زندگی گزر رہی ہے, کوئی ہمیں کوئی غربت مہنگائی کے مسئلہ نہیں ہے, تو اب کیا ہمیں مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا ضرورت ہے. یہ مولانا لوگ آ کے کیوں ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں؟ اچھا لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں میرے بیان کے نیچے کہ تمہیں امریکہ جانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا بھلے وہ زندگی گزارنے وہی ماحول خراب کرو گے جو تم لوگوں نے پاکستان میں کیا ہوگا, اس کی الٹی الٹی باتیں کرو گے. جانے میں ابھی کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا, تو وہ فلائٹ کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھ جاتے ہیں نا, تو بڑی ہر طرح کے لوگ پھر مجھے ملتے ہیں. تو ایک بڑے لبرل کے, ہو سکتا ہے وہ بیان میں ان کی نظر سے گزر جائے, بڑے بڑے لبرل ٹائپ کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے, ان کی بیگم شیگم بھی, ان کی خاندان کی خواتین بھی کچھ. تو مجھے دیکھ کے وہ آ گئے, ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن آ گئے. انہوں نے کہا چلو مشہور آدمی ہے سیلفی لے لیتا ہوں. سیلفی لیتے ہوئے انہوں نے طنز کیا, کہتے ہیں میں مولویوں کو بالکل نہیں سنتا. اچھا سیلفی بھی لے رہے ہیں اور طنز بھی کر رہے ہیں کہ میں مولویوں کو بالکل بھی نہیں سنتا. میں نے کہا خیریت کیوں؟ کہتے ہیں فالتو باتیں کرتے ہیں. نہیں انہوں نے کہا فالتو باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. خیر میں چپ بیٹھا رہا, میں نے کہا اچھا بھائی. تو جا کے اپنی بیگم کو بتا رہے تھے, مجھے بھی آواز آ رہی تھی, ان کو وہ سمجھے کہ شاید مجھے آواز نہیں آ رہی. تو بیگم کو بتا رہے ہیں کہ میں, بیگم کو بتا رہے ہیں کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے مل کے آ رہا ہوں. تو ان کی بیگم کے بالکل وہی الفاظ تھے, کہتے ہیں میں تو مولویوں کو بالکل بھی نہیں سنتی. میں سن رہا ہوں. میں نے کہا یار تم جن کو نہیں سنتے نا وہ تمہاری سن رہے ہیں, حالانکہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی. ہمارے کان, میں جان کر نہیں کان لگائے ہوئے تھے, وہ اتنا لاؤڈلی بول رہے تھے اور ان کو پتا نہیں تھا کہ مجھے آواز پہنچ رہی ہے. تو وہ کہنے لگی خاتون, ان کی بیگم صاحبہ ہوں گی, کہنی میں تو مولویوں کی بالکل بھی نہیں سنتی. تو جنہوں نے سیلفی لی نا انہوں نے کہا میں نے مولانا کو بولا ہے کہ میں مولویوں کو بالکل بھی نہیں سنتا. دونوں یہی بات کر رہے تھے, نہ میں سنتی ہوں نہ میں سنتا ہوں. تو ایسا کانسیپٹ مولانا ٹائپ کے لوگوں کا, لوگوں کے دماغوں میں ہے کہ جو مصیبت پاکستان میں اس وقت, اللہ بچائے ہمارے ملک کو اس آزمائش سے, یہ ساری مولویوں کی پیدا کرتا ہے. تو یہ لوگ امریکہ جاپان جا کے یہاں بھی یہی گڑبڑ کریں, یہاں بھی پھڈے کروائیں گے, وہ کاف کر ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, زور سے آمین آئس آمین, رف الدین کے جھگڑے, وہ کافر وہ فرقہ جہنت میں وہ جہنم میں, اس کی ایسی کی تیسی, اس کا نکاح ٹوٹ گیا, اس کی بیوی اس پہ حرام ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک زمانے میں نا ہمارے باپ دادے بتاتے ہیں زواد اور زواد کا پھڈا چلتا تھا ٹائٹ والا. میں ایک گاؤں میں گیا,
وہاں مجھے لوگوں نے بتایا یہاں جو زواد کو زواد بول دے نا اس پہ فتویٰ لگتا ہے کافر, اور جو زواد کو زواد بول دے تو زواد والے اس کو بولتے ہیں کافر. میں نے کہا میں کیا بولوں یہاں پہ بھائی, مجھے بھی تو کچھ بتاؤ. تو ایک ایسا امیج قائم ہو چکا ہے مذہب کا. تو اس لیے میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی مذہب ہماری ضرورت ہے, یہ تو ہم لوگوں کے بنائے ہوئے پھٹے ہیں. رفع الیدین کرنا نہیں, تو حدیثوں سے جو ثابت ہے سب کچھ ٹھیک ہے یار. اس میں صحابہ میں رفع الیدین والے بھی تھے اور بغیر رفع الیدین والے بھی تھے, ان کے تو یہ پھٹے ہی نہیں تھے کیونکہ بڑا ٹاسک تھا نا ان کے سامنے, بڑے اس پہ کام کر رہے تھے, تو یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو وہ نظر انداز کرتے تھے. ہمارے یہاں کوئی بڑا کام تو رہا نہیں ہے. پاکستان میں جو پھڈے ہو رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے, کام دھندا ہی نہیں ہے, تو اب کہیں تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے نا. اور آپ لوگوں کے اگر جھگڑے ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں, تو دونوں ہی چیزیں خطرناک ہوتی ہیں انسان کے لیے, ٹھیک ہے نا. دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں, خطرناک. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ہم جتنا ماضی کی طرف جائیں گے سائنس کے مطابق, میں مذہب کی بات نہیں کر رہا, سائنس کے مطابق انسان میں تہذیب بڑھے گی یا کم ہوتی چلی جائے گی. ہم بندر کے قریب ہوں گے نا. ارے بھائی اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ تو ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو پیدا کر کے بنا دیا اللہ نے. اللہ کہتے ہیں یہ بندر وندر والا سیٹ اپ تمہارا ہے, میں تو تمہیں عزت دے رہا ہوں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے, ہم نے اس کو پاکیزہ چیزیں دی کھانے کو, اور ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو عزت دی. کیسے؟ ہم نے مٹی سے انسان بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو, لیکن انسان کو یہ عزت سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ کہہ رہی غلط, میں آدم سے تھوڑی. اللہ کہہ رہے پہلا انسان پیغمبر تھا, پہلا انسان کیا تھا؟ پیغمبر. تم پیغمبروں کی نسل سے ہو, پیغمبر کی نسل سے ہو. اور دوسرا انسان نوح علیہ السلام, جن کے دور میں ساری نسل ختم ہو گئی, اور نوح علیہ السلام سے اللہ نے دوسری نسل دوبارہ چلائی, تو وہ بھی کیا تھے؟ پیغمبر. تبھی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا, اے تمام دنیا کے تمام انسانوں تم نوح کی اولاد ہو, اور نوح شکر گزار بندہ تھا, مہذب تہذیب یافتہ تھا وہ. تو مذہب کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ لگائیں, سائنس کی طرف ہم چلے جائیں جو نظریات ہیں, تو ہم ماضی کی طرف جائیں گے تو انسان تہذیب کے قریب نہیں ہوگا بلکہ تہذیب سے دور ہوگا, کیونکہ بندر ہمارا پردادا لگتا ہے سائنسدانوں کے مطابق. ہماری نسل کس سے چلی ہے؟ بندروں سے. اللہ کا شکر ہو گیا دم غائب ہو گئی, یعنی ایوالو اتنا ہوئے کہ دم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ورنہ دمیں الجھتی آپس میں بہت زیادہ. ایوالو سے یہ خاندانی کام ہو گیا کہ دم آہستہ آہستہ الحمدللہ بالکل اتنا سا اس کا نشان بھی باقی نہیں رہا. وہ کہتے تو ہیں کہ اس دمچی کو ایسی دیکھتے ہیں, کوئی دمچی اونچی نہیں ہے, بالکل فٹ فاٹ اللہ کا شکر ہے, بغیر دم کے ہی ہم سب. تو پیچھے جتنا جاتے رہیں گے اگر ہم مذہب کو نکال دیں, عیسیٰ کلیم اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, آدم روح اللہ صفی اللہ, اور ابراہیم خلیل اللہ, اور ان سب پیغمبروں کو ہم نکال دیں اور ان کی حقیقت کا انکار کر دیں کہ کوئی ایسے پیغمبر نہیں تھے, تو ہمارے دادے پردادے میں پھر بندر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ہم جتنا ماضی کی طرف جائیں گے ہم تہذیب کے قریب ہونے کے بجائے تہذیب سے دور ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ, جتنا ہم ماضی میں جاتے ہیں فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہوتا نظر آتا ہے ہمیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سائنسدانوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شادی کا ہمیشہ سے رواج رہا ہے نا دنیا میں نکاح کا, ہم ماضی کی طرف جائیں, ایک شادی کی بات کر رہا ہوں, چار خواتین غصہ نہ ہو, ایک کی تو بات کر سکتا ہوں نا. ہم جتنا ماضی میں جاتے ہیں زنا کم نظر آئے گا, ہمیں نکاح کا رواج زیادہ. تو کہتے ہیں ایسا تھا کہ پہلے زمانے میں کچھ لوگ نے کمپرومائز کیا ہوگا کہ ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے. بھائی جب وہ بندر کے قریب تھے اور کوئی ایسی آرگنائزیشن بھی نہیں تھی جو ان کو کسی ایک جگہ جمع کر لیتی, تو یہ ساری دنیا کے چائنا کے ماضی میں جائیں, ان میں بھی نکاح کا رواج. جاپانیوں سے 50 سال پوچھ, میں تو ابھی جاپان گیا ہوں, میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں 50 سال پہلے یہاں زنا نہیں تھا, بدکاری نہیں تھی, نکاح تھا. جاپانیوں کے فیملی سسٹم بہت زیادہ مضبوط تھا 50 سال پہلے. چائنا میں بھی ایسا ہی ہے, دنیا کے ہر کنٹری میں ایسا ہی ہے. अमेरिकन को आप देख लें, ब्रिटिश को आप देख लें, 100-150 साल पहले इनका फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत था। जितना माजी में जाएंगे ये सिस्टम मजबूत होता नजर आएगा। तो पूरी दुनिया को इस निकाह की एक टास्क पे किसने जमा कर दिया भाई? कौन सी ताकत थी? असल में मजहब की ताकत थी ये, बाद में मजहब से बगावत हुई है। तो माजी में जाएंगे तो हमें पूरी दुनिया को एक कलमे पर, एक तहजीब पर जमा करने वाला कौन था? मजहब। और मजहब में कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। तो तमाम लोगों की हिस्ट्री इन पैगंबरों से जाके मिलती है। ये बहुत सारी अलामतें बताती हैं। देखो मुझे ऑस्ट्रेलिया में ना एक जबान के बड़े माहिर मिले, जो जबानों के बड़े माहिर थे। उन्होंने मुझे बताया कि अंग्रेजों ने इस पर बड़ी तहकीक की है, जबानों से पता चलता है कि माजी में किसके जद्द अमजद एक थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर आपको इंग्लिश में बहुत सारे अल्फाज फारसी के आज भी मिलेंगे। फारसी में मजदर होता है, नून आता है आखिर में, दीदन, सही है ना, और दन दन करके आ रहा होता है मजदर। मुझे तो फारसी आती नहीं है ना, मालीदन इस तरह कहते हैं ना, खाना पीना, जैसे उर्दू में ना आ रहा है ना, फारसी में क्या आता है? दन। इंग्लिश में आई एन जी लगा होता है मजदर में, वर्ब में। वर्ब से मेरी मुराद जिसमें करने का काम, ईटिंग, वॉकिंग है कि नहीं है। तो वो जो जबान के बड़े माहिर थे, या उन्होंने किसी माहिर से सुना था, उन्होंने कहा था कि फारसी और इंग्लिश ये किसी एक अब्बा पे जाके मिलती है। बहुत से अल्फाज क्या है दोनों में? सेम है। जैसे इंग्लिश में मां को क्या बोलते हैं? मदर। फारसी में मादर। बेटी को क्या बोलते हैं फारसी में? दुख्तर। इंग्लिश में? भाई आप लोग बोल ही नहीं रहे यार, इतना लंबा सफर करके मैं इसलिए थोड़ी आया हूं कि मैं पढ़ना, तो वहीं से बयान कर देता हूं। बिल्कुल तो चेहरे से मैं कोई समझाने के लिए कोई बात, रिपोर्टें पेश नहीं कर रहा यहां बैठ, कुछ समझाना चाह रहा हूं इन सब बातों से। आपका ये क्या जनरल नॉलेज की बातें शुरू कर दी? तो कुछ समझाने के लिए कुछ समझीत मांगनी पड़ती है ना। तो डॉटर इंग्लिश में, फारसी में दुख्तर। फादर इंग्लिश में पिदर, फारसी में। ऐसे बहुत सारे अल्फाज। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि भाई ये पीछे जाते रहेंगे ना तो ये ईरान और अंग्रेज ये एक ही जाति मिलते हैं। समझ रहे हैं? ये वंस अपॉन अ टाइम एक ही कौम थी, जो फिर बच्चे पैदा होते गए, दूर होते गए, आहिस्ता आहिस्ता जमाने क्या होती गई? चेंज। मैं हैरान हूं, मैं उज़्बेकिस्तान गया, उनकी जबान में पंजाबी के अल्फाज घुसे हुए थे बहुत ज्यादा। अबे मैंने कहा ये उज़्बेकियों का पंजाब से क्या ताल्लुक है? पंजाबी के अल्फाज उनकी जबान में बहुत सारे अल्फाज। पता चला भाई कोई होगा, कोई वंस अपॉन अ टाइम कुछ होता है ना, मिलते होंगे जाके आपस में। तो जैसे जबानों में बहुत सारी चीजें सेम होती हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये माजी। अच्छा, जर्मन और पश्तो, पठान, उनके बारे में रिपोर्ट ये है, जर्मन जबान में उन्होंने बताया कि बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो पश्तो में हैं। तो हैरान हो गया। हुआ ये कि वंस अपॉन अ टाइम जब ये पठान कौम बहुत पहले, सदियों पहले जो मुसलमान हुए ना, वो एक तरफ रह गए, और जो क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए वो या तो हिजरत करके चले गए या जंगों में मुल्क बदर किया, क्या हुआ वल्लाहु आलम, इतनी तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। लेकिन शक्लें भी, स्टाइल भी, हड्डों के अंदाज भी, और जबान में सख्ती भी, और हिटलर तो था ही क्या, वो तो लग रहा है केपीके से उसका ताल्लुक था। सही तरबियत नहीं हुई, गलत सिंध में निकल गया। तो जबानों को आप देखें ना जाके, इससे क्या पता चलता है भाई, ये पीछे जाके ना किसी एक कौम में जाके जमा हो रहे हैं। तो इसी तरह याद रखें, पूरी दुनिया में कुछ चीजें कॉमन है, इससे पता चलता है कि ये सब माजी में जाके एक कौम में जमा हो रहे हैं। और वो जबानों में तो हम ये कह सकते हैं भाई उनकी जबान ऐसी थी वंस अपॉन अ टाइम, कल्चर में हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कल्चर सारी कौमों ने मिलके तय कर लिया होगा। क्योंकि जब किसी कौम में निकाह खत्म होता है ना, قوم کو نکاح پہ لانا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. ساری قومیں مل کے بھی کوشش کر لیں, مذہب کی طاقت کے بغیر یہ نہیں ہوتا. اور پہلے یہ نکاح تھا, اس کا مطلب پہلے کس کی طاقت تھی؟ مذہب کی طاقت. اتنی پاورفل ایک موٹیویشن لوگوں کے پاس کہاں سے آ گئی خود بخود. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے پیغمبروں کے ایسے معجزے دیکھے تھے جو چڑھتے سورج کی طرح ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. شراب کو دیکھ لیں آپ, کیا پوری دنیا شراب سے بیزار نہیں ہے؟ اس پہ پابندی ہونی چاہیے. کتنے حادثات ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے. کوئی ایک فلسفی دکھاؤ جس نے شراب کے فیور میں کوئی کتاب لکھی ہو کہ سوسائٹی کے لیے شراب کا سوسائٹی میں موجود رہنا بہت ضروری ہے. کوئی ہے کہ ایک اسکالر
بول لو نا,
پوری دنیا پی رہی ہے, کیا خیال ہے؟ میرے علاوہ یعنی ایسا کہ آپ سمجھیں وہ سب پی ہے, آپ لوگ کے علاوہ بھی یعنی ہم سب کے علاوہ. تو کیوں ہم مسلم ہیں؟ کس کی موٹیویشن ہے بھائی؟ مذہب کی. مذہب کی موٹیویشن ہے. لا لا میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ایسی لذیذ چیز, ایسی اٹریکٹیو چیز جس کے آپ عادی بھی ہو چکے ہو وہ چھڑوا دے آپ سے. عرب تو ایسے شراب کے عادی تھے, ایسے انگوروں کی کھجوروں کی اوریجنل شراب پیتے تھے وہ لوگ. کھجور کی اور انگور کی ہوتی ہے اصل, ایسا نہ ہو جا کے کوئی ٹیسٹ کرنا شروع کر دے زیادہ کہ یار یہ والی تو ٹرائی کی نہیں ہم نے. میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, کھجور اور انگور کی شراب بہت خطرناک شراب ہوتی ہے, یہ اس کا نشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. عرب اس کے عادی تھے صدیوں سے. ایک اعلان ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ ان کی کوئی تھیسس تھے, تھیسس انہوں نے لکھے تھے بہت زیادہ, نہ کسی یونیورسٹی سے آپ فارغ تھے, نہ بہت بڑے بڑے مقالے تھے ان کے, کچھ بھی نہیں. ایک یتیم جو خاندانی لحاظ سے بھی کوئی سردار قوم میں نہیں تھے, کوئی بادشاہ نہیں گزرا آپ کے باپ دادا میں کوئی, یعنی وہ لیڈر کے لیے وہ شرطیں جو دنیا میں کسی کو لیڈر ماننے کے لیے پائی جاتی ہیں, مالدار ہونا, پہلے سے مشہور ہونا, ان میں سے کوئی شرط محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی گئی تھی. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ایک اعلان ہوا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. ایمان والو جوئے شراب یہ سب کیا ہے؟ ناپاک. فاجتنبوہ چھوڑ دو اس کو. اس وقت سے جو چھوڑا ہے نا, آج تک مسلمانوں میں میجورٹی شراب نہیں پیتی. 1400 سال تک کسی شخص کا ایک اعلان اس میں اتنی طاقت ہو, اتنی پاور ہو کہ وہ اب تک مسلمانوں کو شراب پہ نہیں لا سکتا, یعنی اس کے اعلان کے بعد مسلمان اب تک شراب پہ نہیں آئے میجورٹی. بھائی یہ کسی جھوٹے شخص کا کام نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ورنہ بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں, بہت ساری کتابیں لکھ کے چلے گئے, شراب بری چیز ہے, وہ خود نہیں بچ پائے. تھوڑے دنوں میں دیکھا وہ خود پی رہے ہیں. یہ سارے تانے بانے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ پیغمبروں سے. آج دنیا میں اگر کوئی خیر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ پیغمبروں کا. جو قوم اسلام کو نہیں مانتی ان کو دیکھ, ان کو کمپیئر کر کے دیکھو. آپ اسلام, یہودیت, عیسائیت, ہندوازم اور سکھ جتنے بھی لوگ ہیں نا, ان مذاہب کو آپس میں جب آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو آسمانی مذاہب کی جو قومیں ہیں ان میں تہذیب کا عنصر دوسری قوموں سے زیادہ نظر آئے گا. وجہ کیا؟ ان میں کچھ نہ کچھ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات باقی رہ گئی ہیں. آپ ورلڈ وار کا مطالعہ کریں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کا, اس میں جنگی قیدیوں پہ جو ظلم ہوئے نا یہود و نصارہ نے کم کیے ہیں. جو قومیں آسمانی مذاہب کے قائل نہیں تھیں, اب میں ان قوموں کا نام نہیں لوں گا, خام خام ایک وہ بن جاتا ہے کہ ہماری خلاف بیان کیے, مجھے پھر وضاحتی بیانات دینے پڑیں گے. یہود و نصارہ کے علاوہ جو قومیں ہیں ان میں جنگی قیدیوں میں جرائم کا عنصر, ان پہ ظلم کا عنصر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. یہود و نصارہ میں کم نظر آئے ان کی نسبت. کیوں بھائی؟ کسی آسمانی مذہب کی طرف منسوب. خوراکیں دیکھ لو آپ, خوراک کا تہذیب سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ کسی کے ہاں دعوت پہ گئے, اس نے چھپکلی بھون کے رکھ دی, اللہ معاف فرمائے, آپ کیا بولو گے؟ یار کیا کھلا رہے ہو مجھے, انسانوں کے کھانے بولو گے نا؟ या नहीं बोलोगे तो बता दो भाई, कोई बनवा देते हैं आपके लिए, अस्तगफिरुल्लाह। बोलोगे ना यार ये भी इंसानों के खाने की चीज है भाई, ये थोड़ी जो बंद उठा के तुम सामने रख दो हमारे। खुराकों में सबसे पाकीजा खुराक मुसलमानों की, उसके बाद पाकीजगी में करीब तरीन यहूद नसारा की है। कुत्ते बिल्ली खाने का रिवाज नहीं है। ये तहजीब कहां से आई भाई? ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से आई ये तहजीब। उनमें निस्बतन चाइना वालों को तो अल्लाह ताला हिदायत दे। हमारे एक दोस्त गए चाइना में, किसी चाइनीज ने दावत कर दी उनकी, उनका ख्याल था मैं मुसलमान हूं तो मेरे लिए कोई ऐसी चीज ही लेकर आएंगे। उसने पका के ना, वो तो शुक्र है चाइना वालों को उर्दू नहीं आती, तो उसने पका के कहते मैं समझा बकरा रखा हुआ है और बकरे की खाल नहीं उतारी। हमने कहा चलो ऐसे दवा करके कर दिया होगा। कह रहे जब मेरी बकरे के दुम पे नजर पड़ी तो कुत्ते जैसी ना बारीक थी। कह रहे मैंने कहा यार ये बकरे की फर्स्ट टाइम ऐसी दुम देखी है। कह रहे मुताला करते 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 जब मैं खोपड़ी शरीफ की तरफ पहुंचा तो पता चला भाई ये बकरा नहीं है कुत्ता है। और पकाया कैसे था? मैंने अर्ज किया ना कि सख्त दिली में भी आसमानी मजाहिब से जो लोग मंसूब है ना उनमें सख्त दिली कम है, जो आसमानी मजाहिब से दूर है उनमें सख्त दिली बहुत ज्यादा है। आपने कभी किसी गोरे को नहीं देखा होगा कुत्ते को खोलते हुए पानी में, जिंदा खोलते हुए पानी में, वो पहले मारेगा और वो तो खाएगा नहीं कुत्ता, कुत्ता उसको खा लेगा लेकिन वो कुत्ते को नहीं खाएगा। तो कुत्ते में यही तो फर्क है ना, कुत्ता खाएगा। अगर आप भी कुत्ता खाओगे तो आपने और कुत्ते में कोई फर्क रहा? कुत्ता कहेगा जो काम मैं करता हूं वही कौन कर रहा है भाई, वही तू कर रहा है। इसलिए मजहब ने हमें हुक्म दिया है ये मत खाओ, ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कुत्ते को उठा के डायरेक्ट, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते, इतना तरस आता है इंसान को यार, जानवर को डायरेक्ट आप डाल रहे हो। गोरों में कोई इंडिविजुअली ये काम कर ले शायद अब कर रहे हो, लेकिन उमूमी रिवाज नहीं है। क्यों? पैगंबरों की तालीमात के करीब है, कुछ ना कुछ कुर्ब है पैगंबरों से। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो जितना माजी की तरफ जाओगे आपको पैगंबरों के असरात इंसानियत पे बहुत ज्यादा नजर आएंगे। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने जो कुरान में दावा किया कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन, सब लोगों का माजी में मजहब एक था, सारे तौहीद परस्त थे, बुत परस्त दुनिया में कोई भी नहीं था, सारे जिना से बचते थे, शादी को प्रमोट किया था उन लोगों ने, नस्लें बढ़ाया करते थे, बहनों से निकाह हराम था, होमोसेक्सुअलिटी इल्लीगल थी सारी दुनिया में। सबसे पहले होमोसेक्सुअलिटी लूत अलैहिस्सलाम की कौम में आई है, जिनका किस्सा अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे जाके कहा कि तुम वो काम करते हो कि मां सबा का तुम बिहा अहद मिनल आलमीन, कि तुमसे पहले इस जहान में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब में रेफरेंस नहीं दिया कि नहीं जी पहले भी फला फला लोग करते थे ना, वो खामोश, उनको पता था कि ये काम इससे पहले जमीन पे कभी भी नहीं हुआ। तो माजी में हम जितना जाएंगे आपको खैर का गलबा नजर आएगा। और कुरान का ये दावा कि सब लोग एक दीन पर थे, सारे पैगंबरों को माना करते थे, सारे तौहीद परस्त थे, सारे शराब से बचते थे, सारे जिना से बोलो ना भाई बचा करते थे, जो अल्लाह की इबादत थी वो उसको बजा लाया करते थे, इंसाफ था अदल था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, शैतान ने लोगों को दुनिया परस्ती में उलझा के खराब करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे हम पुरबे कयामत के करीब जाते रहेंगे खैर बढ़ने के बजाय शर बढ़ेगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो पहले तो अपने ईमान को मजबूत करो भाई। ये जो इन्होंने आयत तिलावत की है ना कारी साहब ने, हुवल्लाहुल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, मुसव्विर का लफ्ज बड़ा अजीब है। अल्लाह कहते हैं मैं खालिक भी हूं, खालिक का मतलब क्रिएटर, किसी भी चीज को बनाने वाला, अल बारी, बारी का मतलब किसी भी चीज को आदम से वजूद में, आदम का मतलब कुछ भी नहीं था। आपको पता है कि साइंसदान इस बात का एतराफ करते हैं कि मादा जीरो से नहीं हो सकता, या तो एनर्जी होगी या मादा होगा, मादा एनर्जी में कन्वर्ट होगा या एनर्जी मादे में कन्वर्ट होगी। زیرو سے نہ انرجی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ مادہ. تو اللہ نے ان آیتوں میں کیا کہا؟ الباری پہلی دفعہ آدم سے چاہے وہ انرجی پیدا کی ہو یا مادہ پیدا کیا ہو وہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے. اب یہ ایتھیسٹ لوگ عجیب لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو کیسے ہمیشہ سے مانتے ہو بھائی. عجیب بات ہے, ہم اللہ کو ہمیشہ سے مان رہے ہیں اس پہ آپ کو اشکال ہو رہا ہے, اور آپ اس مادے کو ہمیشہ سے مان رہے ہو اس پہ آپ کو اشکال نہیں ہو رہا ہے بھائی. جس مادے کے بارے میں سائنسدان مشاہدے پر مبنی حقیقت بیان کر چکے ہیں, اللہ کے بارے میں تو کوئی کچھ بتا سکتا ہے کیا وہ کیسا ہے؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھ میں بھائی. آ تو اس کائنات کو ہمیشہ سے مانو یا کس کو ہمیشہ سے مانو؟ اللہ کو. تیسرا آپشن ہے کوئی آپ کے پاس؟ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے نا, یا تو اللہ کو مانو یا اس کائنات کو مانو. ان کو اعتراض ہو رہا ہے اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے. بھائی نہیں مانتے تو پھر کائنات ہمیشہ سے کیسے ہے؟ کائنات کو ہمیشہ سے ماننا ممکن نہیں ہے, کیونکہ کائنات کی خاصیتوں کو ہم جانتے ہیں. یہاں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, تو کریئٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ خود بہت ہی کہاں سے اتنی زبردست انرجی پیدا ہو گئی جو پوری کائنات بن گئی؟ تو ان آیتوں میں اللہ نے اپنے وجود کی بھی دلیل دی ہے, یہ جو انہوں نے آیتیں پڑھی ہیں, اور اپنی صفات بھی بیان کی ہیں. وہ کیا صفات ہیں؟ الباری المصور, تصویر مصور کے بغیر نہیں بنتی. آپ لوگ اصل میں امریکہ میں رہتے ہو, میں تو ایک دن یہاں رہتا ہوں تو میری آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی ہم تو پھر رنڈا موڑ سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا. ابھی میں ڈپٹی کمشنر کے پاس گیا تھا آنے سے پہلے, کہ ہمارے پاس مسجد کے سامنے سے گٹر بہ رہے ہیں, کائنڈلی اس پہ توجہ فرمائیں. تو ایک بندہ آیا تو ہے, گٹر وٹر دیکھ کے گیا, دعا کرے کچھ سیٹ ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے. پوری فوج لے کر گیا تھا کہ بھائی کائنڈلی, اپلیکیشن بھی دی ان کو کہ ہمارے سامنے مسجد کے بیان میں اتنے کراؤڈ ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, گٹر پھلانگ پھلانگ کے آنا پڑتا ہے اس پانی کو, تو توجہ دیں. انہوں نے امید دلائی ہے, اللہ سے امید ہے. لیکن وہ ایک بات مجھے کہہ رہے تھے, مفتی صاحب آبادی پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. میں سنتا رہا, کہہ رہے ہیں آبادی بھی تو دیکھو نا کتنی بڑھ رہی ہے, آبادی بھی تو دیکھو نا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آبادی کم ہوتی تو یہ گٹر نہ بھرتے. بھائی لائن خراب ہے, لائن خراب ہے, چاہیے آبادی ہو یا نہ ہو, جب لائن ہی بند ہوگی. اب وہ کہہ سکتے ہیں آبادی زیادہ ہونے سے لائن بند ہو گئی ہے, تو اب بحث شروع نا. تو میں نے کہا کم از کم مجھے یہ باتیں نہ کریں آپ کائنڈلی, میرے اپنے 18 ہیں. تو میں نے کہا یہ مجھ سے آپ یہ تو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں گٹر بند ہونے. پھر وہ چپ ہوئے, ورنہ وہ سارا زور آبادی آبادی آبادی. بھائی نہ وسائل کی کمی ہے, بارشیں برس رہی ہیں, آپ ڈیم بناؤ, پانی اتنا ہے. سندھ میں کتنا پانی برسا ہے, اگر وہ ڈیم بنا کے روک لیتے 20 سال تک پانی پیتے رہتے ہیں ہم لوگ. اپنی نا اہلی کو کس پہ ڈال دیا؟ آبادی پہ ڈال دی, آبادی بڑھ رہی. میں نے کہا غریب بیچارے کے پاس ایک ہی سرمایہ, اس کی اولاد. میں ایسے غریبوں کو جانتا ہوں, کھانے کو روٹی نہیں تھی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا تو رزق اللہ دے ہی دیتا ہے نا. تو آج کوئی ایک بیٹا رکشہ چلا رہا ہے, ایک ٹماٹر بیچ رہا ہے, جا کے کچھ غریب باپ کو انہوں نے سنبھال لیا. میں نے کہا آپ کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے, ورنہ وہ غریبوں کے باپ جو ہے نا وہ تو بےچارے پڑے ہوئے ہوتے روڈوں پہ, ان کے تو بچوں نے سنبھال لیا ٹماٹر بیچ کے, ریڈی لگا کے, رکشہ چلا کے. آپ کہہ رہے ہیں آبادی کم کرو, اور میں نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں آپ, کسی اور کو کہیں یار چلو بات بھی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا کام, جیسی ہوگا میں انشاءاللہ ولاگ بنا کے ڈالوں گا. دیکھو بھائی ہم گئے تھے اور الحمدللہ, اللہ ڈپٹی کمشنر کی عمر میں برکت دے. بندہ آیا تو ہے, اس کے بعد ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا, شاید کوئی ڈھکن مکن بنا رہے ہوں بیٹھ کے یا لائنیں بنا. امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا, بات تو اچھی کرنی چاہیے نا. تو اب دیکھو اللہ نے اپنا نام کیا بتایا, المصور. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو آپ کے گٹروں گٹر ہی نظر نہیں آ رہے, ڈھکن تو گیا, پتہ نہیں غور ہوگا کوئی سسٹم قدرت کا. یہاں پہ اتنا صاف ماحول ہے, آپ لوگ اتنی خوشی والی زندگی میں ہیں, آپ لوگوں کے لیے اللہ کو بھولنا بہت آسان ہے, سمجھ رہے ہو؟ آپ کے بچے جب یونیورسٹیوں میں جائیں گے, پروفیسروں سے ڈارون کی تھیوری پڑھیں گے, بندر سے پیدا ہوئے, اللہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ پابندیاں بہت لگاتا ہے. اگر اللہ پابندیاں نہ لگا رہا ہوتا نا میرے اور آپ کے بچوں پر یا ہم پر, پھر ہم سب اللہ کو مان لیتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ ہے تو کیا کریں بھائی, ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اتنی ساری پابندیاں لگاتا ہے تو وہ آپ کی نسل کے بچوں کو سمجھ میں وہ والا اللہ آئے گا نہیں. اور آپ کو بھی آیا ہے اب تک کی رپورٹ کے مطابق جو آپ آ گئے ہیں, لیکن شیطان یہاں آپ کو بہت ورگ لائے گا, کیونکہ اللہ جو پابندیاں آپ پہ لگا رہا ہے وہ یہاں بالکل بھی نہیں ہے. وہ پابندیاں اللہ شراب پہ پابندی لگاتا ہے, یہاں شراب پہ پابندی ہے
نہیں.
اللہ معاہدوں کو پورا کرنے پر پابندی لگاتا ہے. گورنمنٹ آپ کی بیزار ہو گئی ہوگی, ٹیکس لوگ نہیں دیتے ہوں گے. میں جرمنی میں نے ٹیکس کے فضائل بیان کر دیے وہاں کے, بھائی تم لوگ یہاں رہتے ہو ٹیکس تو دیا کرو. وہاں کی گورنمنٹ خوش ہو گئی. وہ پورا میرا بیان ایک گھنٹے کا, ایک طرف انہوں نے کہا یار یہ تو انڈین پاکستانی یہاں بہت ٹیکس چوری کرتے ہیں, پتہ نہیں کرتے نہیں کرتے اللہ ہی جانے. مجھے نہیں, جنہوں نے بیان کے لیے انوائٹ کیا ان کو بلا کے کہا یار یہ تو یہ والا کلپ ان کا خوب چلا ہو یہاں. اس سے پتا چلا کہ انڈین پاکستانی ٹیکس میں کیا کرتے ہیں گڑبڑ. اب ایک صاحب نے کہا یہ تو یہ حکومت ہے تو یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, مفتی صاحب وہاں ٹیکس دینے کے فضائل بیان کر رہے ہو. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کو وہ حکومتیں بری لگ رہی ہیں تو چھوڑ دو نا ملک. یہ کیا بات ہے کہ آپ رہ کے ساری سہولتیں بھی اٹھا رہے ہو اور جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ کافر حکومت ہے یہ ظالم حکومت ہے. تو بھائی چھوڑ دو پھر اس کو, رہتے بھی ہو پیڑے بھی کھا رہے ہو بیٹھ کے. یہ تو قرآن کہتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پھر یہ نہیں کہتے ظالم ہیں ایسے ہیں کافر ہیں جہنم میں جائیں گے یوگ نا. جب لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا پورا وصول کرتے ہیں, اور جب حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں اس میں, دبا دیتے ہیں حق کو. فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون, قرآن کہتے ہیں ان کو پتا نہیں کہ ایک دن ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا ان باتوں کا. دیکھو مسلمان معاہدے کی پابندی گورنمنٹ لا کی بیس پہ نہیں کرتا. مسلمان معاہدے کی پابندی کس کے خوف سے کرتا ہے؟ اللہ کے خوف سے, مجھے اس کو جواب دینا ہے. تو اللہ جگہ جگہ کیا لگاتا ہے؟ پابندیاں. تو اس لیے آج مسلمان کو اللہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کہتے ہیں کیا ہے یار, ڈارون زبردست بات کیا, اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا, ہم کیسے پیدا ہوئے, ورنہ یہاں کے پھنس جاتے تھے لوگ. مشرکین سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, ان سے پوچھو کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, انہوں نے ڈارون کو نہیں پڑھا ہوا تھا, منہ سے فوراً بول اٹھتے بھائی اللہ نے بنایا. تو اللہ کہتا ہے جب اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ کی مان کے چلو نا, اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو نا. یہاں کے وہ گڑبڑ کرتے تھے, پھنس جاتے تھے کہ یار جب اللہ نے بنایا تو چلے گی کس کی بھائی. جو اللہ دیکھو, آپ کو کوئی کمپنی یہاں کوئی پروجیکٹ پہ بھیجے, کرایہ بھی کمپنی نے دیا, جہاز کا ٹکٹ بھی انہوں نے دیا, ویزا بھی کمپنی نے لگوا کے دیا آپ کو, غریب ملک سے اٹھا کے امیر ملک میں آپ کو ایک پروجیکٹ پہ بھیج دیا. تو یہاں آ کے آپ فلم دیکھنے جا رہے ہو, کبھی کبھی اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہو, کبھی نائٹ کلب میں گھسے ہوئے ہو, تو کمپنی کہے گی بھائی تو کیا کر رہا ہے, ہم نے تو تجھے کام دیا تھا, ایک کنسٹرکشن کا کام تھا, تو انجینئر تھا, تیرا کام تھا وہاں بیٹھ کے کچھ جو بھی گائیڈ کرنا, تو کیا کر رہا ہے؟ آپ جواب میں کہو ہم کوئی غلام نہیں ہے, ہم آزاد قوم ہیں. تو کمپنی کہے گی پھر اپنے خرچے پہ آتا نا, کیا خیال ہے بھائی, اپنے خرچے پہ آتا نا, پھر تو ویزا بھی خود اپنے اس پہ لگواتا, اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دکھا کے ویزا لگواتا, پھر آتا, پھر تو آزاد گھومتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے میں نے پیدا کیا ہے, تم خود سے پیدا نہیں ہوئے ہو, میں نے پانی پہ مصور تصویر سازی کی ہے. یہ جو مصور ہے نا, مصور جس کا اللہ نے نام ذکر کیا, میں مصور ہوں, تصویر خود بخود نہیں بن جاتی. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں ماں کی پیٹ میں جو ہے نا, ناک کان آنکھ دل دماغ جگر, یہ ساری پینٹنگ میری ہے, یہ سافٹ ویئر پانی میں اسپم میں نے ڈالے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک جگہ آپ کو تصویر نظر آئے, بے جان تصویر, ایک کاغذ نظر آئے جس پہ آنکھ بنی ہو, ناک بنی ہو, پلکیں بنی ہوئی ہو, پینٹنگ ہوئی بھی ہو خوبصورت سی, لپس بنے ہوئے ہو, کان بنے ہوئے ہو. اب آپ لوگ کہیں گھومنا ہو جائیں نا, بالکل اس لیے میں یہیں روک رہا ہوں. تو وہ دو آدمی جو تھے نا, ان کی بیویاں گھوم گئی تھی, دونوں ملے, کیا مسئلہ, کہہ رہے یار میری بھی بیوی کوئی کراؤڈ میں گھوم گئی. نے کہا میری بھی گھوم گئی. کہہ رہا چل دونوں مل کے دونوں کی ایک دوسرے کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں, تو ذرا ہولیا بتا دینا. تو پہلے والے نے کہا میری جو بیوی ہے اس کی بڑی بڑی آنکھیں, بڑی بڑی پلکیں, اور لمبا قد, اور بڑی بڑی زلفیں, اور بہت خوبصورتی کا نقشہ کھینچا, اس ڈیزائن کی ہے. تو دوسرے سے کہا تو بتا. کہہ رہے میری چھوڑ, تیری تلاش کرتا ہے. میری والی چھوڑ, تیری تلاش. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک کاغذ پہ پینٹنگ ہو، خوبصورت سی تصویر بنی ہوئی ہو، آنکھیں، پلکیں، ناک، لپ، کان، یہ سب بنے ہوئے ہو، آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ پینٹنگ کس نے کی ہے، یار اتنی خوبصورت تصویر کس نے بنائی ہے، یہ خوبصورت چھوڑے واجبی سی شکل ہو اس کی جیسی عام نارمل مسلمانوں کی ہوتی ہے، نہ کان ایسے بنے ہوئے ہو نا، لپ تھوڑے سے مسکراتے ہوئے، دانت بھی صاف ستھرے سے نظر آ رہے ہوں، اب آپ سوچ میں پڑے گا یار یہ کوئی پینٹ، کوئی قلم نظر نہیں آ رہا یہاں پہ، کوئی پین نظر نہیں آ رہا، کوئی کلر کے ڈبے نظر نہیں آ رہے، تو یار کون ہے جس نے اس کو بنایا ہے؟ ایک سائنٹسٹ آئے اور کہے ونس اپون اے ٹائم، پوری ڈاکومنٹری بنا دے، ایسے ایک تغیر آیا تھا، زمین میں طوفان آیا تھا، اس سے کلر کے ڈبے ڈھن ڈھن دھماکے ہوئے اچھلے، اور ایک درخت سے ایک وہ نکلا، برش بن گیا کروڑوں خربوں سال میں، آپ کو یار یہ نہیں ہو سکتا، چلو یار چلو اربوں سال میں، آپ کو بھائی اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو، چلو 10 ارب لگا لو، ٹھیک ہے، سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی جیسے میرے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے، سائنسدانوں کے پاس بھی سالوں کی کمی، جب زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا ہول سیل کے حساب سے سالے میں، تو سائنسدانوں کے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں، کہتے 10 ارب سال 20 ارب سال، بھائی کون جا کے جھانکے گا پیچھے یار، تو کہہ رہے ہیں یہ ہوا تھا، پھر دھماکے ہوئے، پھر رنگ کے ڈبے یوں ہوئے، ہوتے ہوتے بہت اربوں خربوں سال میں ایک یہ شبی نکل کے آ گئی ہے، آپ مان لو گے؟ یار اتنی خوبصورت تصویر اتفاق سے خربوں سال میں بھی نہیں بن سکتی بھائی، مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ یہ جو آیتیں انہوں نے پڑھی ہے نا، اس میں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ایک تصویر خود بخود بے جان تصویر آٹومیٹیکلی خربوں سال میں بھی نہیں بن سکتی، تو انسان کی وہ تصویر جو پانی میں بنی ہو ماں کے پیٹ میں جا کے، اور اس میں جو آنکھ ہو وہ دیکھتی ہو، جو ناک ہو اس میں سونگھنے کی صلاحیت، اس تصویر میں جو لپس بنے ہیں اور اس تصویر میں جو زبان بنی ہے اس میں چکھنے کی صلاحیت ہو، اس تصویر میں جو کان لگے ہیں ان میں دیکھنے کی صلاحیت ہو، اور وہ اس پوری باڈی میں ایک سرکولیٹ کرنے والا، جو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے والا ایک دل ہو، سوچنے والا ایک دماغ ہو، اور جوائنٹ ایسے فکس ہو گئے ہوں اتنی بہترین طریقے سے کہ اب تک آرٹیفیشل ہاتھ میں ایسے جوائنٹ نہیں بنے، اور ایسی ایڈجسٹمنٹ بغیر اسکرو پانے کے اور بغیر کسی ایل سی کے اللہ نے جوڑ دی ہوں، یہ ہمارے گھٹنے کیسے اسٹائل میں جڑے ہوئے ہیں، کیسے بہترین ہمارے اللہ نے پاؤں بنا دیے، پوری زندگی دو پاؤں پہ ہم کیسے مزے سے چلتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، تو ایسے جوائنٹ، آنکھ، پلکیں، آئی بروز، یہ ساری کی ساری چیزیں تصویر ہے، یہ مصور کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور وہ تصویر بنانے والا بھی جس نے جاندار تصویر بنا دی ہے اور ماں کے پیٹ میں بنائی اور پانی کے قطرے میں بنا دی اور 9 مہینے میں بنا دی، خربوں سال میں نہیں بنائی ہے، 9 مہینے میں بنائی، اور اس تصویر کو ماں کے پیٹ سے جب نکالا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا تاکہ یہ پروان چڑھے، یہ طاقت اور قوت آئے، ایسی زبردست مینجمنٹ، ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ادھر فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، وہ بھائی جان یہ آٹومیٹیکلی یہ بندر کی نسل میں ایسا خود بہت، بندر کو بھی کسی نے بنایا ہے، یہ نہیں ہو سکتا خود بہت، اس لیے قرآن اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ بھائی ان باتوں میں آ کے خدا کا انکار مت کر بیٹھنا، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم کیا ہے اپنے بنانے والے کا انکار، یہ سب سے بڑا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک، کام وہ کر رہا ہے آپ نے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا، نہ کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی اجازت اور نہ اس بنانے والے کو انکار کرنے کی آپ کو اجازت ہے، دیکھو دنیا کی نظر میں کچھ جرم بہت ہلکے ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ جرم بہت بڑے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں میری اور آپ کی ترجیحات نہیں ہیں، اللہ کی ترجیحات ہیں، وہ دیکھو ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، آپ کی بیوی کی نظر میں آپ کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ آپ کے کسی اور سے تعلقات ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے دوست کو پتہ چل جائے آپ کے کسی سے تعلقات ہیں ناجائز، اس کو غصہ آئے گا بہت زیادہ، ہے بھائی؟ آپ نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار میں میرڈ ہوں لیکن آج کل فلانی سے میرا چکر چل رہا ہے، کسی گوری پہ دل آیا ہوا ہے، آپ کا تو زیادہ تر سمجھا دے گا یار کیا غیر اخلاقی حرکتیں، یہاں بھی آ کے وہی کام کر رہے جو وہاں کرتے، استغفر اللہ، یعنی کیا تمہیں شروع کر دیا یہاں پہ، یہ ہوگا نا ایک دم ایکسائٹیڈ جذباتی تو نہیں ہوگا نا وہ، کیا خیال ہے؟ بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتا دے کہ یار اتفاق سے ادھر بھی سچویشن ہے، ممکن ہے بتا دے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بیگم ایک دم سیخ پاؤ جائے گی، یہ کیا، تبھی تو خواتین آنے نہیں دینی تھی یہاں پہ کہ میں وہ حلال حرام میں فرق کرتا ہوں بہرحال تو اس کو بہت زیادہ غصہ آئے گا. کیا خیال ہے؟ آپ کو غصہ نہیں آ رہا, پڑوسیوں کو غصہ نہیں آ رہا, اور اس خاتون کو تو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا جس سے ریلیشن ہو آپ کا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ آپ میرڈ ہیں. تو بھائی دنیا میں جیسے کسی کو کسی بات سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے, کسی کو کسی بات سے بالکل بھی غصہ نہیں آتا, ایسے ہی یاد رکھو کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں بالکل بھی غصہ نہیں آتا, اللہ کو تھوڑا نہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے. انسانیت میں مذہب کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کرسچن ہیں, آپ یہودی ہیں, آپ عیسائی ہیں, آپ ہندو ہیں, آپ سکھ ہیں, آپ کا نجی معاملہ ہے, ٹھیک ہے. دنیا کے لا کی حد تک یہ ٹھیک ہے, اللہ نے بھی دنیا میں اس کو ایسے ہی چھوڑا ہے, کسی پہ زبردستی مت کرو. لیکن اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے, آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں یا نہیں کرتے, خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو مانتے ہیں یا آپ سائنسدانوں کو مانے نہ مانو, نہ مانے اللہ کہتے ہیں اس سے کوئی مجھے غرض نہیں ہے. میرا تعارف جن پیغمبروں نے کروایا آپ ان پیغمبروں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے, میرے انٹروڈکشن کے لیے جو میں نے کتابیں نازل کی ہیں تورات زبور انجیل قرآن پاک, آپ ان کتابوں کو برحق مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ سوالات کیا ہیں؟ مضامین یہی ہیں. تو میرے اور آپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو شاید نہ ہو, اللہ کی نظر میں بھائی سب سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے. تو اس لیے اللہ اسی کو قرآن میں ذکر کرتا ہے الحمد سے لے کے ورنہ تک. اور آپ امریکہ میں آ کے یہی چیز بھول گئے, آپ کو گھر چاہیے تھا وہ مل گیا, آپ کو گاڑی چاہیے تھی گاڑی مل گئی, آپ کو ہر چیز یہاں لون پہ مل رہی ہے, مزے کر رہے ہو, ماشاء اللہ کرو اور کرو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہو گے یار تم لوگ انڈا موڑ پہ اب تو گھوم سے حسد کر رہے ہو. تو لیکن میرے بھائی اللہ جس نے پیدا کیا ہے نا اس کی نظر میں سب سے اہم سوال کیا ہے, مجھے مانتا ہے یہ یا نہیں مانتا. اس لیے اللہ نے کہا المصور, بار بار نا اللہ ایسی بات کر رہا ہے ہماری توجہ کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف جائے. مصور اس نے بنائی ہے اس تصویر, ماں کے پیٹ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ اس سے خود بہت تصویر اگنا شروع ہو جاتی ہے. تو مذہب کی جو میرے بھائی ہمیں ضرورت ہے, انسان کو انسان بنانے کے لیے مذہب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, ورنہ انسان انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. ہاں گڑبڑ پتہ ہے کیا کرے گا انسان؟ انسان بڑا ہوشیار ہے, وہ کرتا یہ ہے کہ جب اس نے مذہب سے بغاوت کی ہے تو تہذیب سے دور ہونا شروع ہو گیا. میں نے تو بتایا نا کہ جتنا جتنا آپ ماضی میں جائیں گے پیغمبروں کے قریب ہوں گے, انسانوں میں تہذیب زیادہ. ہاں آپ کچھ ایسی قوموں کی مثالیں نہ دیں جو پیغمبروں سے دور ہو گئی تھی, وہ تو پھر ان میں تو وحشت نظر آئے. جو پیغمبروں کے قریب قومیں ہوں گی ان میں تہذیب بولو زیادہ. اب جیسے جیسے آپ مذہب سے دور ہو گئے نا آپ میں تہذیب ختم ہوگی, لیکن شیطان ایک کام آپ سے کرا دے گا, آپ میں اخلاقی برائیاں پیدا کرے گا اور ان اخلاقی برائیوں پہ لیبل تہذیب کا لگا دے گا. اس لیے میں ایک مثال دیتا ہوں, کراچی میں بہت دفعہ دی ہے میں نے, کہا دیکھو ہمارے ہاں کراچی میں ہیروئن کی اور چرسیوں کی کوئی عزت ہے؟ بولو نا. آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آیا ایک صاحب, آپ کیا کرتے ہیں جی؟ میں چرس پیتا ہوں. بھگا دو گے نا فوراً, بھائی تو کیا انسان کا بچہ ہے یار, کیونکہ چرس پینا مہذب لوگوں کا کام بولو نہیں. اب جب مذہب سے رشتہ دور ہوا نا تو لوگوں میں نشہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ بولو نا یار, لوگ یہاں بھی بہت پریشان ہیں, ہمارا بچہ پینے لگا ہے. تم اچھا شراب بھی ایسی چیز ہے, بچے کے لیے وہ رشتہ لینے کے لیے آیا, کیا کرتے ہو؟ انکل یہ پیتا ہوں. اب کم از کم پاکستان میں تو کوئی میرا خیال نہیں دے گا, بولے بھائی نکل یہاں سے. اب شراب بڑھ گئی, زنا. دیکھو انسانوں میں جانوروں میں فرق کیا ہے, جانور وداؤٹ میرج رہتے ہیں, انسان ہمیشہ سے شادی کر کے رہتے ہیں. جانوروں کا تو ایسے ہی رشتہ ہوتا ہے, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اب میں کیا جانوروں کی مثال دوں, اب خود عقل مند ہے کوئی, ان کی گدھے کا مامو سنا کبھی آپ نے؟ آپ کا نے گدھا پالا ہوا, یہ میرا گدھا ہے, یہ اس کا مامو, یہ اس کی نانی, یہ اس کی دادی, یہ اس کی ساس, یہ اس کا سسر, یہ اس کی بہو, یہ اس کی بیٹی, یہ اس کی پوتی. نہ کیوں بھائی, نکاح نہیں ہے ان میں, شادی نہیں ہے. ریلیشن نسل بڑھانے کے لیے نا نکاح کی ضرورت نہیں ہے, رشتے بنانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ شادی کی ضرورت ہے. تبھی پیغمبر زنا سے بہت دور بھاگے ہیں. یوسف علیہ الصلات والسلام مصر میں تھے, اجنبی ملک میں. جس عورت کے محل میں پلے بڑے ہیں وہی عاشق ہو گئی, اور بادشاہ کی عزیز مصر کی بیوی ہے, وہ کم خوبصورت نہیں ہوگی. ظاہر ہے بادشاہوں کی تو پھر معیار بہت اونچا ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ ایک بنگلہ دیش کی حسینہ ہے جو شیخ حسینہ ہے, اور ایک شیخ کی حسینہ ہے, دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک ہے شیخ حسینہ اور ایک ہے شیخ کی حسینہ. شیخ کی حسینہ واقعی حسینہ ہوگی, شیخ حسینہ کے لیے حسینہ ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ شیخ کے پاس پیسہ ہے. اس کی کوئی حسینہ ہوگی تو وہ واقعی حسینہ ہوگی. تو خیر اس پہ اور بھی بہت کچھ کہنے کا ہے لیکن ٹاپک چینج ہو جائے گا. تو آپ سوچو عزیز مصر کی بیوی کتنی خوبصورت ہوگی, اور بند کمرے میں یوسف علیہ السلام جوان, انبیاء میں جسمانی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے, مردانہ طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے, ایک خوبصورت عورت کمرہ بند کر کے ان کو دعوت زنا دے رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کی مراد پوری نہیں کی تو الزام میرے اوپر آ جائے گا. کتنا مجبور ہو سکتا ہے نا انسان کے میرے اوپر انگلی, اور عورت جب الزام لگا دے تو لوگ مان لیتے ہیں اس کو کہ بھئی کنوارا بھی ہے, اپنے ملک سے بھی دور ہے, اور جوان بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, اور ایک خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے, تو لوگ کس کو الزام لگائیں گے. ہوا بھی ایسے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. کس قدر کوشش کی ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی, بھڑکانے کی, بھاگی ہے ان کے پیچھے, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, یوسف علیہ السلام نامرد نہیں تھے, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی جذبات تھے, عورت کی طرف میلان جو ایک مرد کا ہوتا ہے وہ تھا, بھرپور میلان تھا یوسف علیہ السلام کے دل میں, لیکن کیا فرمایا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, میرے اللہ نے کیسا ٹھکانہ دے دیا مجھے ایک دوسرے ملک میں, میں اس خدا کو کیسے ناراض کروں. مذہب کی موٹیویشن کے بغیر زنا سے بچنا ممکن بولو نہیں ہے. خدا کے حکم پہ قربانی دے گا انسان, کسی لا پہ ایسی قربانی نہیں دے سکتا, تبھی تو نہیں دی ہے, تبھی تو پوری دنیا میں زنا پھیل گیا. اس کے کیا تباہی اور بربادی, انسانیت کیسی تباہ ہوئی ہے اس زنا سے. آپ دیکھو بچے بغیر باپ کے, ہمارے ہاں کوئی یتیم ہو جائے ساری دنیا زکاتیں دیتی ہے اس کو, اور جس قوم میں زنا ہے وہاں بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے. کیا حال کر دیا ان بچوں کا. کس قدر موقع ملا یوسف علیہ السلام کو, پھر اس نے جو زلیخا اور اس کی عورتوں نے کیا دھمکی دی ہے کہ اگر تو نے ہماری بات نہ مانی ہم الزام تم پہ لگا کے جیل میں بھیج دیں گے. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جس بدکاری کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں نا, جو گدے گھوڑوں اور جانوروں کا کام ہے, اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے. اگر خدائی حکم نہ ہونا انسان کے سامنے, دیکھو خدا ایک ایسی ذات ہے جس کے آرڈر کے سامنے لاجک انسان نہیں بیان کر سکتا. آج جتنے بھی لوگ زنا کرتے ہیں لاجک بناتے ہیں کہ یار ایکچولی ہم پریشان ہیں, صحت کو نقصان, ڈاکٹر نے کہا ڈپریشن ہوگی, وہ ساری دنیا کر رہی ہے, ہم نے کر لیا تو کیا وقت پہ شادی بھی کر لیں گے. لیکن جب خدائی آرڈر آ جاتا ہے تو آپ کے پاس آپشن ختم. تو خدا کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ نہیں مانو گے تو زنا میں پڑو گے, نسلیں برباد ہوں گی آپ کی, اور زنا کے چسکے تھوڑے دنوں کے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے بے سکونی کے کانٹے دل میں چبھنا شروع. خاندان انہی لوگوں کا آباد ہوتا ہے جو نکاح کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کو بڑھاپے میں بچوں سے سکون ملتا ہے. جو نکاح کو فوکس نہیں کرتے, بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے میرا باپ زنا کرتا ہے یا میری ماں زنا کرتی ہے, وہ بچے بھی زنا کی طرف جاتے ہیں. آپ کی گرفت آپ کی اولاد پہ ختم ہو جاتی ہے گرفت. بڑھاپا بہت خطرناک گزرے گا تمہارا. تو یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی کو ترجیح دی ہے کس پر, بدکاری پر. حالانکہ ان کو تو ضرورت تھی بھائی, بہت شدید ضرورت. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوتا وہاں پہ نفسیاتی, ڈاکٹر لوگوں کو بعض دفعہ الٹے کاموں پہ لگا دیتے ہیں, ڈپریشن سے بچنے کے لیے یہ کریں وہ. بھائی یہ نشے کی طرح ہے, آپ نے ڈپریشن سے بچنے کے لیے چرس پلا دی, وہ کیا ہو گیا پھر چرسی. تو اب دنیا نے کیا کیا میرے بھائی, دنیا نے جب مذہب سے رشتہ توڑا ہے تو آہستہ آہستہ اخلاقی برائیاں آنا شروع, فیملی سسٹم ختم برباد. بہت سے جانور بھی جوڑے بنا کے رہتے ہیں, जानवर भी, कबूतरों को हमने देखा है भाई, जोड़े बना के रहते हैं, मिलजुल के बच्चों को पालते हैं। अल्लाह ने जानवरों में भी मिसालें रखी हैं कि जानवरों में भी दो किस्में हैं, लेकिन इंसान ऐसा आजाद होता चला जा रहा है कि उसने जिना सोसाइटी में इतना आम कर दिया, और फिर जुर्म ये किया, हमारी सोसाइटी में शराब भी आ गई, हमारी सोसाइटी में जिना भी आ गया, माँ बाप को सताना भी आ गया, हर एक से अच्छे तरीके से मिल रहे बाप और माँ, जिनका हक सबसे ज्यादा, जो आपकी पैदाइश का जरिया बने, जिसने तकलीफ उठा के आपको जना, उनसे सही तरह से बात करने की। अभी मैं बिजनेस क्लास में आया हूं, जो एयर होस्टेस अखलाक से पेश आई है ना, वैसे इकोनॉमी के अखलाक तो मैंने देखे ही थे, बिजनेस के तो भाई बिजनेस वाले अखलाक हैं, ऐसे अखलाक यार, बार बार चाय कॉफी, बड़ी तमीज से यार, मतलब घरेलू भी, घर में भी ऐसा माहौल नहीं होता। आदमी कहता है, मैं बार बार सोच रहा हूं यार, ये इनको किसने इतना समझाया है भाई, इस अखलाक के पीछे क्या है। अल्लाह ये वाले अखलाक चाहते हैं, बेटी मां के साथ ही अखलाक रखे। लोग कहते हैं हमसे नहीं होता भाई, वो एयर होस्टेस से कैसे हो गया? आप समझ रहे हो भाई, इतनी देर का सफर था, वो तो सारा दिन उसका काम ही यही है। अभी जब कतर एयरलाइन में आए ना, वापस जाएंगे तो वो फिर वापस इसी तरह ही बिहेवियर होगा उसका पैसेंजर के साथ। 20 साल जॉब करती है, 30 साल जॉब करती है, 25 साल जॉब करती है, एक दफा भी उसे किसी मुसाफिर के साथ बदतमीजी की इजाजत नहीं है। एक दफा उसकी आवाज ऊंची हुई ना, उसके नंबर गिर जाएंगे। एक दफा भी कभी आपने किसी एयर होस्टेस को बदतमीजी करते भी नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं देखा होगा। लेकिन आपने बीसियों औलादों को, बेटों को बाप के साथ, बेटियों को मां के साथ बदतमीजी करते हुए देखा होगा। क्यों? इनकी जिंदगी गॉडलेस, खुदा नहीं है इनकी जिंदगी में। जब खुदा जिंदगी से निकलता है तो बाप बेटे को पैसे देना कि बेटा इतने पैसे ले ले, आवाज क्या कर, आहिस्ता, फौरन आवाज क्या कर लेगा, आहिस्ता कर लेगा। अल्लाह जन्नत दे रहा है, मां बाप के कदमों में जन्नत है, इनके सामने उफ मत करो, इतने फजाइल सुना रहा है, लेकिन मां और बाप के सामने औलादों की आवाजें कंट्रोल नहीं, उनके खिलाफ FIRें भी कटवा रहे हैं, उनकी जायदादों पे भी जिंदगी में कब्जे की बातें हो रही हैं, उनको इजाजत ही नहीं है कि आपको डांट सके वो। तो भाई मजहब से रिश्ता आपको मजबूत करना पड़ेगा, वरना ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो इंसान ने क्या किया, तहजीब से दूर होता चला गया। जब मजहब से रिश्ता कमजोर, तो काम क्या किया इंसान ने, बड़ी दोनमरी की, उसी बद तहजीबी पे भी लेबल लगा दिया तहजीब का। इसकी अक्सर मैं एक मिसाल देता हूं, वक्त चूंकि पूरा हो गया है, तो ये कितने बजे अजान है?
9:45 पूरे अजान
अभी। अच्छा 9:45, अभी क्या टाइम है? अच्छा थोड़ा सा। तो देखो, मैं वो मिसाल दे रहा था, रिश्ता की मिसालें जल्दी आसानी समझ में आ जाती है। रिश्ता लेने के लिए आया जी, क्या करते हो? पीता हूं। है भाई, क्या करते हो जी? चर्स पीता हूं, शराब पीता हूं। आप बोलोगे ये तहजीबी आपका या बद तहजीबा? बद तहजीब, दबाओ यहां। लेकिन जब चर्स सोसाइटी में आम हो जाए और चर्स पीने वाले तहजीब के ठेकेदार बन जाए, तो फिर वो पता है क्या करेंगे, चर्च तहजीब की एक अलामत मॉडर्न होने की, ये इसकी अलामत है, ब्रॉड माइंडेड है। फिर वो चर्च का नाम चेंज होगा एंटी डिप्रेशन टैबलेट, और वो बेहतरीन पैकिंग में मिला करेगी, उसे बरसाती नालों के अंदर बैठ के पीने पर गवर्नमेंट पाबंदी लगाएगी कि इससे चर्च क्या होती है, बदनाम, बड़े लोग पिया करेंगे, और बड़ी खूबसूरत महफिलों में एंटी डिप्रेशन टैबलेट साहब लेते हैं जी, क्योंकि बड़े आदमी हैं, छोटे लोगों, गरीबों की बीमारियां पता है आपको, गरीबों की बीमारियां खांसी, नजला, और छींक रहा है, बार बार नाक वो कर रहा है, खारिश लगी हुई है, ये गरीबों की बीमारियां। अमीरों की बीमारियां एड्स, कैंसर, ठीक है ना, अल्लाह बचाए, ब्लड प्रेशर, किसी भी वक्त ब्रेन हेमरेज से हजरत दुनिया से जा चुके हैं, जा सकते हैं। तो अब ये फैशन बन गया है, किसी को यूं खारिश होगी क्या, गरीबों वाली बीमारियां लेके घूम रहा है। बड़े लोगों की क्या है, जितने बड़े लोग हैं हर वक्त शुगर की गोली उनके पास होगी, और हर वक्त, यानी इस तरह के तकल्लुफात बहुत हैं कि जी साहब सुबह उठते ही सबसे पहले गोलियों से नाश्ता करते हैं, ये एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है, तब ये स्टैंडर्ड। तो भाई जब क्या होगा, दुनिया जब तहजीब से दूर हुई, जिना को उसने नाम रख दिया इंसानियत, यानी आजादी का नाम रख, विमेन राइट्स, खवातीन के हुकूक, और ह्यूमन राइट्स, انسانوں کے حقوق کے کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کسی کے اوپر, بھائی جو چاہے کرنا ہے کرو. آگے اس سے برباد کیا ہو رہی ہے؟ پوری انسانیت. شراب لیگل ہو گئی, بھائی اتنی نہ پیو کہ ٹکر مار دو کسی کو, اتنی پیو کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. حالانکہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن. آج بھی تہذیب یافتہ قوموں میں جو حادثات ہوتے ہیں سب سے زیادہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں, نہیں پابندی لگا سکتے, امپوسیبل. کیوں بھائی؟ پیچھے خدائی قانون نہیں ہے. جو پابندی لگانے والے ہیں ان پہ پابندی کون لگائے گا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے وہ خود نہیں, اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے. تو بھائی انسان کو مہذب بننے کے لیے سچی مچی کا, دیکھو تہذیب کا گیٹ اپ بنانا بہت آسان ہے, سچی مچی میں تہذیب یافتہ بننا بہت مشکل ہے. ہمارے بہت سے سیاستدان, سب کی بات نہیں کر رہا, آپ کو پتا ہے گیٹ اپ کتنا اچھا ہے کہ نہیں ہے ہمارے ملک میں. جب آپ جائیں گے ایسا زبردست اسٹائل, لیکن پوری پوری اسٹیل بلے کھا گئے وہ, تو مہذب ہو سکتے ہیں؟ میں تو یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں اسٹیل مل میں جو چیزیں, کیا اسٹیل مل سے تعلق نہیں تھا نا, جیسے اسٹیل کا کوئی چمچ ویسے ہی پڑا ہوا تھا وہاں پہ, وہ بھی کھا گئے. پوری اسٹیل مل جو ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم ہم نے لگائی تھی اپنے ملک کو ترقی, جو خواب دیکھ رہے تھے ہم, ایسے سیاستدان پاکستان میں آئے ہیں, حکومت میں آئے ہیں, ایسی اسٹیل مل میں اسٹیلیں چوری کی انہوں نے کہ جو جس اسٹیل کا اسٹیل مل سے تعلق نہیں تھا نا, جو اسٹیل کے چمچ ملے ان کو, اسٹیل کے کپ ملے, وہ بھی پی گئے وہ. لیکن دیکھنے میں گیٹ اپ اچھا ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ جائیں گے نائس ٹو میٹ یو, ویل ڈن, ہاؤ آر یو, فائن, بڑی ٹھش پش چل رہی ہوگی اور بیٹھ کے چائے بھی پلائیں گے آپ کو, کہیں سے بدبو بھی نہیں آ رہی ہوگی, بہترین قسم کی خوشبو لگی ہوئی ہوگی, نوکر چاکر گھوم رہے ہوں گے, خوبصورت بنگلہ, صفائی. تو بھائی گیٹ اپ تہذیب کا اختیار کرنا بہت آسان ہے, اندر سے انسان کا بچہ بننا بہت مشکل ہے. تو اللہ چونکہ ہم اور آپ کو اندر سے انسان بنانا چاہتا ہے, اس لیے اللہ کی طرف سے کچھ پابندیاں لگتی ہیں. اللہ کہتا ہے میں تمہارے جھوٹے ناروں میں نہیں آتا کہ تم شراب بھی پی رہے ہو, زنا بھی کر رہے ہو, اور صبح نہا دھو کے آفس چلے جاتے ہو تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں. میں کہوں ویلڈن ویلڈن, زبردست آدمی ہے. اللہ کہتا ہے میں یہ دھوکے, دنیا تو آئے گی دھوکے میں, میں نہیں مانتا اس کو. میں کہتا ہوں کہ انسان وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے بنانے والے کو مانتا ہو, انسانوں کو بندر کی نسل نہیں سمجھتا, وہ مانتا ہے المصور, کسی نے تصویر سازی کی ہے ماں کے پیٹ میں, وہ کون ہے؟ اللہ ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں تہذیب یافتہ جب مانوں گا, جب میرے پھر آرڈر کو فالو کرو گے, شراب چھوڑو گے, زنا چھوڑو گے, رشتہ داری جوڑو گے. دیکھو اسلام صرف دو چیزوں کا نام ہے, اللہ سے ریلیشن اور انسانوں سے ریلیشن. دنیا میں جتنی قومیں ہیں اللہ سے ریلیشن کی تو قائل ہی نہیں ہے, اور آپس میں ریلیشن کا پیکج نہیں ہے ان کے پاس, کوئی احکام ہی نہیں ہے, تو ریلیشن کہاں سے بتائیں گی؟ نہیں آ رہی میرے خیال بات. دو ہی چیزوں کا نام ہے نا انسانیت, بنانے والے سے جس نے آپ کو بنایا اس سے آپ کا ریلیشن مضبوط ہو جائے, اور آپس میں آپ کا ریلیشن کیا ہو, بولو نا, مضبوط. اب ریلیشن کا پیکج ہی کسی کے پاس, جیسے میاں بیوی کا ریلیشن سب چاہتے ہیں کہ اچھا ہونا, تو اسلام کے پاس اس کا ایک پیکج ہے, اس کا ایک طریقہ ہے. اسلام کے پاس اس ریلیشن کو صحیح کرنے کا کیا ہے, کچھ قانون سازی کی ہے اسلام نے. وہ قانون سازی کیا بھی اس میں گہرائی میں نہیں جاتا میں, لیکن دنیا سے جب آپ پوچھیں گے, سیکولر حکومتوں سے, سیکولر لوگوں سے آپ پوچھیں گے میاں بیوی کے ریلیشن مضبوط کیسے ہو, آپ کے پاس کیا پیکج ہے, کوئی پیکج نہیں ہے. کہتے ہیں اس کی اپنی زندگی ہے, اس کی اپنی زندگی, دونوں ایک دوسرے پہ کوئی آرڈر نہیں چلا سکتے, دونوں پر ایک دوسرے کے سرے سے ڈھیلے کے بھی رائٹ, بولو نہیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ رہنا چاہیں تو اٹ از نائس, ویری لو پیس, جملے. ابھی ہم لوگ صبح جا رہے تھے, گورا ہمیں ملا, ہم نے کہا کوئی نصیحت پاکے ولاگ میں, اس نے کہا لو اور پیس کو پروموٹ کریں. بات اچھی ہے بالکل, لو اور پیس کا آپ کے پاس پیکج کیا ہے؟ اسلام کے پاس پیکج ہے بھائی, پوری ڈیٹیل ہے اسلام کے پاس. اسلام نے بتایا کہ دیکھو انسانیت جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھ رہا ہے نا, دیکھو میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک کمپنی میں آپ گئے, تو کمپنی میں جو کمپنی کا مالک تھا اس نے کہا یہاں جتنے لوگ ہیں سب تمیز سے رہیں گے, سب محبت سے رہیں گے, اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تاکہ محبت رہے. تو ان لوگوں نے پوچھا حقوق کیا ہیں, تو واقعی سچی مچی کی کمپنی ہوگی تو وہ کہے گی یہ باس ہے, تم نے اس کا آرڈر ماننا ہے, یہ چائے والا ہے, یہ چوکیدار ہے یہ وہاں بیٹھے گا, ایسا نہ ہو یہ باس کی سیٹ پہ آگے بیٹھ جائے, کیا خیال ہے؟ یا باس کو چوکیدار کی جگہ بٹھا دو. یہ چائے والا ہے یہ چائے بنا کے لائے گا, یہ پوچھے والا ہے, یہ بھنگی ہے یہ واش روم صاف کرے گا, یہ جو ہے وہ انجینئر ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, یہ الیکٹریشن ہے, جب بھی پنکھا خراب ہوگا اس کو پورا ایک پیکج ہے نا کہ کس کے ذمے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اب آپ ایک ایسی کمپنی تھی, آپ نے کہا بھائی ہم میں سے کس کے ذمے ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں, کا کسی کے ذمے کمپنی میں کسی کے بھی کوئی حقوق نہیں ہے, سب نے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے. اور بھائی حقوق ہیں کیا؟ کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے, کسی کو مارنا نہیں ہے, سب سے نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, یہ جملے سب نے. کمپنی چلے گی چار دن, بولو نا کیا ہو گیا؟ بولو بھائی یہ تو سب کے حقوق پامال ہو رہے ہیں یہاں پہ, جو پاور میں ہوگا وہ حقوق لے جائے گا. اسلام کے پاس اللہ سے ریلیشن کا بھی پیکج اور انسانوں کے آپس میں ریلیشن کا بھی ایک بہترین پیکج ہے. ہم جب دوسرے مذاہب سے پوچھتے ہیں اللہ سے ہمارا ریلیشن کیا ہونا چاہیے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اسلام کے پاس جواب ہے, پانچ ٹائم باوضو ہو کے مسجد میں حاضری دینی ہے, باجماعت نماز پڑھنی ہے, زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے. کیسے کرنا ہے, کن کپڑوں میں کرنا ہے, کیسے, کہاں سے احرام باندھنا ہے, کہاں سے لبیک شروع ہوگا, کیا غلطی کی تو کیا سزا ملے گی, دم واجب ہوگا, حج کی تین قسمیں, حج تمتع, حج قران, حج افراد, پوری ڈیٹیل ملے گی. صرف ایک حج پہ ہی پوری پوری کتابیں مل جائیں گی آپ کو. عرفات میں کیسے قیام کرنا ہے, طواف زیارت کیا ہوتا ہے, طواف وداع کیا ہوتا ہے, ساری چیزیں ملیں گی. اللہ سے کیسے, رمضان میں روزے رکھنے ہیں, زکات دینی ہے سال میں ایک دفعہ, ہر چیز کی آپ کو ڈیٹیل ملے گی. شراب سے بچنا ہے, زنا سے بچنا ہے, یہ سب کس کے ریلیشن مضبوط کیا جا رہا ہے بھائی؟ کچھ اس کے لیے کرو گے تو وہ تمہارے لیے خوش ہوگا نا, ایسا ریلیشن کے کیا کرنا ہے, او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ کوئی جملہ ہی نہیں آپ کے پاس. غیر مسلم کے پاس اللہ کو خوش کرنے کے لیے سوائے او مائی گاڈ, جب حیران ہوتا ہے ایتھیس او مائی گاڈ نہیں کہتا, اور جو خدا کو مانتا ہے وہ کیا کہہ دیتا ہے, او مائی گاڈ. جب کوئی طوفان آتا ہے تو جو اللہ کو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا غصے میں, جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نیچر از اینگری. نیچر کیا ہے؟ بہت غصے میں, بس اتنا. اس سے کیا, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اسلام ہے جو آپ کو خدا سے ریلیشن بتاتا ہے. کیا کرنا ہے؟ اذان, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اللہ سے ریلیشن, اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کا دشمن شیطان اذان سن کے بھاگ جاتا ہے. پھر مخلوق کا آپس میں ریلیشن, یہ پیکج کس کے پاس ہے؟ ایسے نہیں خامخا کا ہیومن رائٹس ویمن رائٹس, نا نا نا, اللہ نے ویمن رائٹس ایسے پیارے بیان کیے ہیں. اللہ نے کہا دیکھو یہ جو ویمن ہے نا, یہ تمہاری ماں ہے تو اس کے الگ رائٹس ہیں, یہ تمہاری بہن ہے تو اس کے, آپ پلیز بول لیں کیونکہ میرے بھی کچھ رائٹس ہیں, یہ تمہاری بہن ہے تو اس کے الگ رائٹس, تمہاری بیٹی ہے تو اس کے الگ رائٹس, دادی نانی ہے اس کے الگ رائٹس, بیوی ہے اس کے الگ رائٹس. مردوں کے بھی حقوق ہیں, یک طرفہ معاملہ نہیں ہے, عورت کو حقوق دیے, تمہارا ہسبینڈ ہے اتفاق سے اس کے بھی کچھ حقوق, دل تو نہیں چاہ رہا کہ ہوں لیکن بہرحال ہیں. اس خاتون کا دل چاہتا ہے میاؤں کے حقوق پر بیان ہو, لیکن اللہ نے بتا دیا بھائی کچھ بےچارے فضول سے آدمی کے بھی کچھ حقوق ہیں. وہ کتنا خواتین کا خیال کرتا ہوں, جب خواتین کی بات آئی تو کوئی ایسا لفظ میں نے استعمال کیا, مردوں کی بات آ رہی ہے فضول آدمی کے بھی کچھ حقوق. مسجد نہ ہوتی تو اور آگے جاتا میں, اس مسجد کا تقدس ہے وہ گالیاں میں دے نہیں پا رہا ہوں. تو بھائی جب تک وہ حقوق آپ کو پتا نہیں ہوں گے, آپس کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا, ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا. تو اسلام ہے جو آپ کو خدا سے ریلیشن بھی سکھاتا ہے اور مخلوق کے آپس کے ریلیشن بھی بتاتا ہے. اور کام اسلام نے بڑا خاندانی کیا, اسلام نے کہا لیس الواصل بالمکافات, جب اسلام رشتہ داری جوڑنے کا, اچھا اسلام نے بھی کہا رشتہ داروں کے ساتھ الگ معاملہ, جو رشتہ دار نہیں ہے ان کے ساتھ معاملہ الگ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اگر تمہارا کسی سے بلڈ ریلیشن ہے تو اس کا حق دوسرے سے زیادہ ہے, بھائی کا حق دوست سے زیادہ ہے. بھائی پہ خرچ کرو گے دگنا ثواب, دوست پہ خرچ کرو گے ایک گنا ثواب ملے گا, کیونکہ اس کا آپ کا خونی رشتہ ہے. تو رشتوں کو ویلیو دی اسلام نے. یہ سارا پیکج, اس پہ تو کئی گھنٹے بیان ہو سکتا ہے کہ پوری اس کی ڈیٹیل اسلام نے بتائی ہے. یہ پیکج میرے بھائی مذہب کے علاوہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. تو آپ نے مذہب کو اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی سے اگر نکال دیا تو یہ سارے پیکج کی ایسی کی صرف پھر یہی ہوگا آپ کی بیٹی جب 18 سال کی ہوگی. ابھی کسی نے مجھے بتایا کسی امریکن کے بارے میں, اس نے اپنی بچی کو, اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ, تو فون آیا گرل فرینڈ کے پاس چلا گیا. اس نے گورے نے ڈانٹا اپنے بیٹے کو کہ 10 بجے کے بعد تمہیں گرل فرینڈ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. لگ رہا ہے مجھے تبلیغ میں وقت لگا ہوا انگریز کا, اتنا نیک کہ 10 بجے کے بعد, یعنی 10 بجے تک تو ہے اجازت, 10 بجے کے بعد تمہیں گرل فرینڈ, بہت نیک والا انگریز ہے یہ, حقیقت ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا. 10 بجے تک تو ٹھیک ہے بھائی, اتنی بھی ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. 10 بجے کے بعد تمہیں, یہ بھی اس گورے کی بات ہو رہی ہے جو جن کا فیملی سسٹم کچھ مضبوط ہے, تو تم چاہتے ہو کہ تم بھی اتنے نیک بن جاؤ. کل آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہو کہ بیٹا یا بیٹی 10 بجے کے بعد آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وسیم سے آپ بات کریں. میں 9 بجے سے دیکھ رہی ہوں, دیکھ رہا ہوں, یا خاتون کہے اپنی بیٹی کو میں 9 بجے سے دیکھ رہی ہوں, ایک گھنٹے سے تم اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہے ہو, کائنڈلی 10 بجے کے بعد آپ کو پتہ نہیں اس کی اجازت. یہ ہو جائے گا اگر آپ نے مذہب سے رشتہ چھوڑ دیا, اولادیں برباد ہو جائیں گی. اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ میرے بھائی, کیا کرو بھائی, ترس کھاؤ تو چند کام کر لو, اس سے آپ کا مذہب سے رشتہ رہے گا, آپ بھی مزے کی زندگی گزارو گے, اولادیں بھی, اور یہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کے. ہمارے پتہ کیا اسلام میں اٹریکشن کیوں ختم ہو گئی ہے؟ اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹیکس چوری کرتے ہیں, ہم اس کنٹری سے ہم وفا نہیں کرتے, سمجھ رہے ہو؟ یہ لوگ دیکھتے ہیں گورے ماشاءاللہ نماز روزہ زکات فضائل اور زبردست, مثال کے طور پر میں یہاں کے بڑے زبردست بیانات کر رہا ہوں اللہ کے حقوق مخلوق کے حقوق, اور میں یہاں الیگل رہنا شروع کر دوں, سلپ ہو جاؤں یہاں پہ, تو گورا میری تقریروں سے متاثر ہوگا. پھر کہہ رہا یار باتیں تو ماشاءاللہ ایسی خاندانی, 10 بجے کے بعد گرل فرینڈ اور 10 بجے سے پہلے, پر اپنی حرکتیں دیکھو, ویزا دیا اور خود آ کے مارکیٹ سے چھاٹ ہو گئے. تو جب بھی آپ کسی ملک میں قانون کو توڑیں گے, آپ کی ویلیو بھی 2% کی نہیں رہے گی, اور آپ کے مذہب کی ویلیو بھی ان کی نظر میں 2% کی نہیں رہے گی. اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت پیش کی نا مشرکین مکہ کے سامنے, تو آپ کے سامنے دو چیزیں تھیں, ایک آپ کا کیریکٹر اور دوسری آپ کی عبادت. آپ غار حرا میں عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ سب کو پتا ہے نا نبوت سے پہلے بھی آپ بہت عبادت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو بلایا, تو مشرکین مکہ کی زبان سے یہ نکلوایا کہ میں امانت دار اور سچا ہوں یا نہیں, صادق اور امین, کیریکٹر سے تعلق ہے نا صادق اور امین ہونے کا. اے بھائی ایک آدمی چوری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کیریکٹر لیس زندگی ہے. یہی کہتے ہیں نا, کیریکٹر کسے کہتے ہیں؟ زبان سچی ہو, دو نمبری نہ کر رہے ہو, چوریاں چکاریاں نہ کر رہے ہو, معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کر رہے ہو, امانتوں میں خیانت نہ کر رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی عبادت پیش نہیں کی, اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے. جو غیر مسلم کنٹریز میں مسلمان رہتے ہیں, ان کو ان کنٹریز کا گوروں سے زیادہ خیر خواہ بننا پڑے گا, سمجھتے ہو؟ گوروں سے زیادہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کے لا کے, آپ کے کہے بغیر زیادہ پابند ہیں, ہم ٹیکس ادا کرنے میں ہمیں کوئی چوری چھپاری کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ یہاں اسلام کا کام کر سکتے ہو, ادر وائز وہ میری اور آپ کی تقریروں سے متاثر نہیں ہوں گے, وہ ہماری تقریروں سے تھوڑی متاثر ہوں گے. تو اس لیے میرے بھائی آپ نے اپنا کیریکٹر صحیح کرنا ہے, کس کے خوف سے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی, حضرت ابو جندل آئے, آپ نے معاہدہ ہوا واپس کر دیا, آپ چاہتے رکھ لیتے, 1400 صحابہ لڑنے کے لیے تیار تھے کہ ہم جنگ کریں گے, قتل کر دیں گے سب کو, لیکن نبی نے کیا کر لیا تھا؟ زبان سے معاہدہ, اس معاہدے کو نہیں توڑا آپ نے. بھئی یہ داغ لگے گا, پیغمبر ہو کے کیا کرتے ہیں؟ معاہدہ توڑتے ہیں. اور ہم صبح و شام ایگریمنٹ کی ٹوپیاں کرانا کہتے ہیں ایگریمنٹ توڑنے کو. اس کے لیے ہم نے نام بھی کیا کر لیا ہے, جیسے سٹریس کا نام اینٹی ڈپریشن رکھ لو, تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو بھی ٹوپی کرا دی, اس کو بھی ٹوپی کرا دی, ادھر بھی ٹوپی کرا دی, یہ بھی کرا دیا. ٹوپی یار کوئی اور کہاں ہے, ہر سب دھوکا دے رہا ہے. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے چھوٹا سا مائک لے لیں, بریک لے لیں, بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. تو میرے بھائی آپ کو مذہب سے اپنا رشتہ کیا کرنا پڑے گا مضبوط, تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں. ابھی چونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے,
عشاء کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. آپ کے دل میں جو بھی سوال ہے بلا تکلف آپ لوگ پوچھ لیں. کچھ دیر میں بیٹھا رہوں گا. اس نے کہا کچھ الٹے الٹے سوال آ جائیں گے. میں نے کہا الٹے الٹے آئیں گے تو ہم نہیں جواب دیں گے اس کا. جو سیدھے سیدھے سوال ہوں گے, جو واقعی سوال ہوں گے, ان کا ہم جواب دے دیں گے. اوٹ پٹانگ آپ لوگ کرتے بھی, امریکہ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, تو امید ہے انشاءاللہ اچھے سوال پوچھیں گے آپ لوگ. اور پھر یہ بات بھی میں کمپلیٹ کر دوں گا نماز کے بعد. تھوڑی سی پانچ منٹ کی بات رہ گئی ہے کہ آپ کو اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے. پہلی بات تو سامنے آ گئی نا کہ ملک کی قوانین کو نہیں توڑنا, ملک سے کیا کرنی ہے, وفا کرنی ہے. لوگ یہاں گورنمنٹ کہے کہ مسلمان بہت اچھے شہری ہوتے ہیں, اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتے. ایک کام تو یہ کرنا ہے, باقی بھی کچھ کام رہ گئے ہیں. جلدی جلدی میں عشاء کے بعد انشاءاللہ بتا دوں گا. اللہ عمل کی توفیق. ابھی جو ہیں پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ قوانین کی طرف آئیں گے. خان کی جمع قوانین. آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا, مسئلہ یہاں امریکہ کے دیندار مرد با جماعت نمازی ہوتے ہیں مگر گھروں سے ان کا رویہ بیوی بچوں کے ساتھ ظالمانہ جابرانہ ہوتا ہے. اگر بیوی اور بچوں کے مالی حقوق بھی اکثر بیوی اور بچوں کے مالی حقوق بھی ادا نہیں کرتے. دوسرا سوال کوئی ہوئی ہے تو بہت خطرناک سوال ہے. میں تھوڑا اس کو تھوڑا مہذب انداز میں, بیوی سے چھ مہینے دور شوہر, ایسے میاں کا کیا کرے؟ غیر ضروری ذہنی دباؤ اور دھمکیوں کا شوہر نشانہ بنائے. یعنی بیگم سے چھ مہینے دور بھی رہتا ہے, غیر ضروری ذہنی دباؤ اور دھمکیوں کا نشانہ بناتا ہے, پردیش سے رہی عورت کو بوڑھے ماں باپ پر ٹارچر کرے. ایک سوال ہے فون پر نکاح, اکثر یہاں لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں تاکہ پاکستان نہ جانا پڑے. اتنی نفرت ہے پاکستان سے یار, نکاح بھی وہاں کر رہے ہو اور جانا نہ پڑے. اپنی شادی میں نہیں جانا جو آدمی, وہ بیوی کو حقوق کیا ادا کرے گا؟ کیا ایسے شخص کے لیے تجدید نکاح ضروری ہے؟ اچھا بھائی, یہاں امریکہ میں دیندار مرد باجماعت نمازی ہوتے ہیں, گھروں میں ان کا رویہ بیوی بچوں کے ساتھ ظالمانہ ہوتا ہے اور مالی حقوق بھی ادا نہیں کرتے. دیکھو ایک بات یاد رکھو, جو بھی جوانی میں عیاشی کرے گا نا بڑھاپے میں بھگتے گا وہ. جو مرد اپنے گھر میں بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, بڑھاپے میں بہت خراب حالات ہوتے ہیں ان کے, ترستے ہیں اکیلے پڑے ہوئے, بچے بھی لفٹ نہیں کراتے. بیگم نے بھی دیکھا ہوتا ہے, پوری جوانی اس آدمی نے میری برباد کر دی. تو بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. دیکھو گھر میں تھوڑا ٹائم دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہمارے ایک دوست انتقال ہو گئے ایکسیڈنٹ میں, ان کا بہت بڑے عالم بھی تھے, بہت دیندار بھی تھے, جوان بھی, بہت ساری صلاحیتیں تھیں. کئی دفعہ میں نے ان کا واقعہ بیان میں بھی سنایا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے انتقال کے بعد ان کا تعلق ہو گیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے, انہوں نے اصلاحی تعلق رکھا. اب آپ کا جب کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہوتا ہے تو اپنے حالات بتانے پڑتے ہیں. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت کو خط لکھا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو, اس میں میں نے اپنے معمولات بتائے. بھائی اس وقت تہجد کے لیے اٹھتا ہوں, پھر باجماعت نماز کے لیے جاتا ہوں, پھر فلاں تسبیحات, پھر یہ, پھر وہ, پھر مدرسے میں جاتا ہوں پڑھانے کے لیے, حدیث پڑھاتا ہوں, تفسیر پڑھاتا ہوں, فقہ پڑھاتا ہوں, وغیرہ وغیرہ سارے معمولات. کہتے ہیں میرا خیال تھا اب شیخ کی طرف سے بڑی زبردست شاباشی ملے گی, بھائی امام مہدی تو لگتا ہے تو ہی بننے والا ہے, امام مہدی کے آنے کی تو اب ضرورت ہے, اتنا نیک آدمی پیدا ہو گیا اس کائنات میں, یہ کرتا ہوں یہ وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں حضرت کی طرف سے جو جواب آیا اس میں لکھا بیوی بچوں کا ٹائم کدھر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی باقی کو سارے ٹائم نکال لیں, بیوی بچے کہاں گئے؟ کیا وہ شادی کیوں کی تھی, کس سلسلے میں ہوئی تھی شادی آپ کی؟ تو یہ دیکھو انگریز اگر اپنی بیوی بچوں کو ٹائم نہ دے تو یہ ایک غیر اخلاقی حرکت کہلائے گی, یہی ہوگا نا. آپ اگر ٹائم نہیں دیتے تو یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے, یہ مذہبی جرم ہے. اس کا جواب بیوی بچوں کو نہیں بلکہ کس کو دینا پڑے گا؟ اللہ کو دینا پڑے گا. دیکھو آپ جب زکوۃ کسی غریب کو دیکھو اور زکوۃ نہ دو اس کو,
تو غریب آپ سے پوچھے نہ پوچھے اللہ پوچھے گا آپ سے کیا خیال ہے, اور ایسا سخت پوچھے گا کہ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, یعنی غریبوں پہ جو ان کا حق ہے زکوٰۃ نہیں دیتے, ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دیں. یہ سونا چاندی جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے, اسی سونے چاندی کو پگھلا کے نا گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو ہم جلائیں گے, داغیں گے. کیوں؟ اللہ نے دولت دی تھی, اس نے کہا تھا میرا حق نکالو, تم نے اللہ کا حق نہیں نکالا. تو اسلام میں جو انسانوں کے حقوق ہیں نا, وہ انسانوں کے نہیں ہیں, وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں. نہیں یاری, میرا خیال ہے بات دیکھو, آپ اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کو قتل کر دیتے ہو تو قاتل کی سزا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ, ادھر توجہ بھائی, میں کس سلسلے میں حاضر ہوں یہاں پہ, تو زیادہ سے زیادہ پھانسی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں نہیں, یہ تو دنیا کی سزا ہے قصاص, آخرت کی سزا ہے جہنم کی آگ. اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا, اللہ کہتے ہیں ایسی سزا ملے گی جیسے ساری انسانیت کو تو نے قتل کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ایک بندہ مارا ہے اور اللہ میاں سزا کیا دے رہے ہیں؟ آگ میں ڈال رہے ہیں. تو یہ تھوڑی بظاہر زیادتی معلوم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں بھائی تو نے جو انسان کو قتل کیا نا, اس کی ایک حیثیت تو یہ کہ انسان کا نقصان کیا, دوسری حیثیت اس سے بڑی ہے, میرے حکم کو توڑا ہے تو نے, میرے حکم میں نے منع کیا کہ سب سے بڑا جرم انسانوں میں انسانوں کا قتل ہے, تو نے میرے حکم کو کیا کیا ہے؟ بولو نا, پامال کیا ہے. دیکھو آرڈر دینے والے کی حیثیت تبدیل ہونے سے آرڈر کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی دوست اگر کہتا ہے جاؤ ذرا پانی لے کے آؤ, آپ نہ لے کر آؤ, غلط ہے, غیر اخلاقی ہے, تھوڑی سی ڈانٹ لگا دے گا. آپ کے ابا کہہ رہے ہیں, بوڑھے ابا چلا نہیں جا رہا, کہہ رہے ہیں بیٹا ذرا پانی پلا دو, آپ نہیں پلا رہے, جرم تو ایک جیسا ہی ہے نا بھائی. وہاں بھی آپ نے پانی نہیں پلایا, یہاں بھی آپ نے پانی نہیں پلایا, لیکن کیا دونوں کی سزا ایک جیسی ہوگی؟ لوگ دونوں پہ ایک جیسی ملامت کریں گے؟ جب دوست نے پانی مانگا تھا تو جتنی گالی دی آپ کو برا والا کہا, باپ بوڑھا ہوگی وہ پانی مانگ رہا ہے تو اس پہ بھی اتنی نہ, اس پہ درجنوں ملیں گی گالیاں. آپ ساری زندگی کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤ گے, لوگ کہیں گے بھائی بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں پڑی بھی تھی, اتنا سا کام مانگا پانی یہ بھی دیا. تو اسی طرح یاد رکھو, آرڈر دینے والا جب اللہ ہوتا ہے نا تو پھر حکم کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے. تو مسلمان جو اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے نا, بیوی کے کہنے سے نہیں کرتا, یہ ذہن سے نکال دو, ورنہ میں پاگل تھوڑی ہوں. کیا خیال, پاگل ہو یار؟ میری جتنی آمدن آ رہی ہے میرے بیوی بچوں پہ خرچ ہو رہی ہے, میرے اوپر کیا خرچ ہو رہا ہے؟ آپ سوچو جس کے چار گھر ہو اور اتنے بچے ہوں, اس کے پاس تو کیا بچے گا؟ ہمارا تو سارا خرچ کس پہ ہو رہا ہے؟ بیوی بچوں پہ ہی ہو رہا. آپ خود سوچو کتنا, یعنی میں کچھ شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا. ایک دفعہ فرانس سے ایک گوری آئی, وہ ہمارے کسی دوست کی کلاس فیلو تھی, تو اس نے دوست نے کہا کہ شاگرد کی کلاس فیلو تھی جرمنی میں نا, تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں مسلمانوں کا کلچر. اس کو شوق تھا, دوپٹہ پہن کے آئی ہمارے گھر میں. چلو اچھی بات ہے, انہوں نے ہماری تہذیب کا خیال رکھا. تو وہ میرے گھر والوں سے بھی ملی, بچوں سے بھی ملی. تو وہ کہہ رہی کہ یہ لوگ کیا جاب کرتے ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی, ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ بیوی کا سارا خرچہ مرد کے ذمہ ہے, بیوی کا جتنا خرچہ ہے, اور بچوں کا بھی سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ باپ پہ, اکیلے باپ پہ, ماں پہ نہیں ڈالا سارا. تبھی تو میں کہتا ہوں ویمن رائٹس, رائٹس کی باتیں تو بہت آسان ہے بھائی صاحب. رائٹس دیے کس نے؟ اسلام نے دیے. تو میں نے کہا میرا سارا یہ سب خرچہ میں اٹھا رہا ہوں. تو اب گوروں کو یہ بات سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے, ان کو بھی بولے جاب کریں, وہ بھی جاب کریں, وہ بھی جاب کریں, میں کروا سکتا ہوں. لیکن میں نے کہا بھائی میرا مذہب کہتا ہے کہ عورت کرنا پی ہوئی ہوتی کننا, اس کے لیے گھر کی چار دیواری بہتر ہے, مرد کیا کرے گا, ساری ٹینشن مرد کی ہے. تو یہ میں اللہ کی قسم سسرال کے خوف سے بولو نہیں کر رہا. سسرال میں اتنی طاقت, میرے سالے ٹھیک ہے ہول سیل کے حساب سے ہیں, اتنی پاور نہیں ہے کہ میری جیب سے میری آمدن کا سارا خرچہ وہ گھر والوں پہ کروا دیں. ورنہ بھائی ہم سے ہمارے لیے کیا مسئلہ, اگر میں یہ سارا بچانا شروع کر دوں, میں ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دوں, بولو بھائی جو مرضی کرنا ہے کرو, جاؤ علیحدگی لینی علیحدگی لو, ہماری تو عیاشی ہے نا. مرد کے لیے کیا مشکل ہے؟ مرد کے لیے تو آج زنا اور عورت تک پہنچنا اتنا دنیا کا آسان ترین کام بن گیا ہے.
لیکن ہم نکاح کو فوکس کرتے ہیں، اللہ ہمیں زنا سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، زنا میں خرچہ کم ہے، نکاح میں خرچہ بہت بہت سے بھی زیادہ ہے، گیس کا بل، بجلی، میں نے موبائل میں اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے، جب پہلی تاریخ آتی ہے گھر کا بجلی کا بل، چاروں گھروں کا گیس کا بل، اور پھر بچوں کی اسکول کی فیسیں، بچوں کی ٹیوشن کی فیسیں، کپڑوں کپڑے اور راشن، اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی ہوش اڑ جائیں، بس اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ دے رہا ہے مجھے، دے بھی اسی برکت سے رہا ہے، بچوں کی برکت سے، تو ایسے تھک 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 جاتا ہے. اگر میں یہ حقوق لیس زندگی گزاروں، میں عیاشی زیادہ کر لوں گا، اللہ بچائے اس حرام عیاشی سے ہمیں، لیکن مرد کے لیے وہ عیاشی بہت آسان ہے، گرل فرینڈ والی، ایک 500 روپے کا بیلنس ڈالنا پڑتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد. تو یہاں ان ملکوں میں تو گرل فرینڈ اتنی سستی ہے کہ اس میں گرل فرینڈ پر بیلنس بھی نہیں ڈالنا پڑتا، یہاں تو گرل فرینڈ بھی اپنا خرچہ خود ہی اٹھا رہی ہوتی ہے. تو نکاح کے بغیر زندگی بہت آسان، یعنی دنیاوی لحاظ سے، اور کوئی خرچہ نہیں ہے، مزے ڈبل ہیں. چلو اگر ہماری بلفر چار بھی ہیں، بلفر نہیں حقیقت میں الحمدللہ چار ہے بھی، تو چار ہی ہے نا، پانچویں تو نہیں ہو سکتی نا. بس اوپر والا کچھ اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے صاحب تو الگ بات ہے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو زندہ رکھے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں، اللہ بچا کے رکھے بھائی سب کو، ہمیں غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو لیکن یہ ساری ذمہ داری مسلمان مرد کیوں اٹھاتا ہے؟ کس کا آرڈر ہے بھائی؟ اللہ کا آرڈر ہے کہ آپ کے دل میں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے کہا کہ عورت کا خرچہ جو شوہر پر ہے نا، اس کا لباس کا خرچہ بھی، أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، اس کی رہائش بھی، اس کی خوراک بھی، تین خرچے اللہ نے کس پہ ڈال دیے؟ بیوی بچوں کے، شوہر پہ. اگر صرف اللہ نے تین قسم کے خرچے ڈالے ہوتے نا تو بھی غنیمت تھی، اللہ ڈیٹیل نہ بتاتا کہ کتنا خرچہ. اللہ کہتا خوراک تمہارے ذمے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لباس تمہارے ذمے، اور رہائش کیا ہے؟ تمہارے ذمے. تو ہم ایک جھونپڑا لے کے دے دیتے، کیا خیال ہے؟ ہم کہتے بھائی یہیں منجی منجی ڈال لو، یہیں سویا کرو، رہائش تو ہو گئی نا، غریبوں کے نالے پہ بھی سو رہے ہوتے ہیں نا. خوراک میں ہم کیا کرتے کہ کہیں سے بیکری کا بچا ہوا آئٹم لا کے پکڑا دیتے، بھائی صبح کہوے میں ڈبو ڈبو کے کھا لیا کرو. لباس میں بھی ایسے ہی جا کے کچھ پکڑا دیتے لنڈے کا، تو ایک دو چادریں لے کے. اللہ میاں نے صرف اتنا مرد کے ذمے نہیں ڈالا کہ رہائش، خوراک، بلکہ بالمعروف کی شرط لگا کے کہ وہ بھلے طریقے سے ہو، معروف، جو اسٹینڈرڈ عورت کا تھا نا اپنے باپ کے گھر میں، وہی اسٹینڈرڈ کہاں ملے گا اس کو؟ سسرال میں ملے گا، جس کو آج کل لوگ پیار سے اسرائیل کہتے ہیں سسرال کو. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ سسرال اور اسرائیل میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. تو اللہ نے اسٹینڈرڈ بھی بتا دیا بالمعروف، معروف طریقے سے، معروف کا مطلب جو عرف میں چل رہا ہو. تو اس لیے بھائی جو آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہو نا، اگر مادہ پرستی کی زندگی گزارو گے تو آپ کو بیوی سے زیادہ بوجھ کوئی شخصیت نہیں لگے گی، آپ کو گرل فرینڈ میں دلچسپی ہوگی، اس پہ خرچہ کم ہوتا ہے، مزے زیادہ ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب چاہو جیسے گدے گھوڑے والا چچا پہ اللہ بچا کے رکھے. لیکن اگر میرے بھائی آپ اسلام کو فالو کرتے ہو تو آپ کو گھر میں ٹائم بیوی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو کس کے خوف سے گھر میں ٹائم دینا ہے؟ اللہ کے خوف. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا ہے بھائی؟ ہمارے نبی سے زیادہ کسی کا مقام آپ کے تو آگے پیچھے خادم کتنے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اور 9 کے 9 کو ڈیلی ٹائم دیا کرتے تھے آپ، اور اپنی زوجہ سے محبت کا اظہار کیسے کرتے حضرت عائشہ سے، کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پی رہی تھی نا حضرت عائشہ، جب آپ کے پاس وہ برتن آتا تو اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیتے. تو بیوی سے محبت عبادت ہے، گرل فرینڈ اور لڑکیوں میں دلچسپی لینا حیوانیت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن چونکہ وہ گھر میں آ چکی ہے، کہیں بھاگی نہیں جا رہی، اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں، اس کا پتہ ہے زیادہ محبت نہیں کی تو پتلی گلی سے نکل جائے گی. اس لیے ڈائلگ بھی اس کے لیے آسمان سے تارے والے، انگلش میں پتہ نہیں تارے توڑنے کو کیا کہتے ہیں، یا انگلش کے تو الگ ہی ڈائلگ ہوں گے نا. دیکھو محبت تو اردو میں ہی ہوتی ہے، انگلش میں نہیں ہوتی ہے، بتا دوں آپ کو. شاعری بھی اردو میں ہے، ساری چیزیں گوروں کی اچھی نہیں ہیں، کچھ ہماری بھی اچھی ہیں. شاعری زلفیں کہاں سے لاؤ گے انگلش میں اس کا ترجمہ ہے بھائی؟ زلفوں کی گھنی چھاؤں، محبوبہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، زلفیں گھنی چھاؤں کی طرح، یہ انگلش میں کہاں ہے؟ انگلش میں ہیئر ہے، بال ہیں.
تو اردو کی اس لیے بھی کہتا ہوں اردو سیکھو, اس سے تمہیں ایک ادب جو اردو میں ہے نا وہ بہت خاندانی ادب ہے, ادب سے مراد وہ جو شاعری والا ادب ہوتا ہے. تو آپ جناب آئیے جائیے بیٹھیے کھائیے یہ سارے قصے انگلش میں تو سب یو چل رہے ہیں, یو ابا بھی یو, بھائی بھی یو, بیٹا بھی یو, آپ جناب ابے تبے یہ کہاں گیا ٹھیک ہے نا. خیر تو اس لیے آپ نے اگر اللہ کا خوف ہوگا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے مصروف ہیں, ان کی آپ بیتی آپ پڑھیں, جتنے بھی ہمارے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت سخت مشہور تھے, بہت سخت, بڑے سخت. ان کی جو باتیں سنتا ہوں اس کو لگتا کہ گھر میں انہوں نے شاید ماشاء اللہ لگایا ہوا ہوگا, لیکن ہمارے حضرت کا معمول تھا, عالم تھے, مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. حضرت نے ایک دفعہ میں بیان میں, ہمارا خیال تھا کہ حضرت تو گھر میں بالکل ایسے ہوں گے جیسے چنگیز خان نہیں, بالکل جلاد, کتنے سخت تھے, بہت سخت تھے وہ دین پہ. حضرت نے فرمایا کہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں سے حاکمانہ لہجے میں اپنی زوجہ سے بات نہیں کی جیسے کوئی آرڈر دے رہا ہوں, کبھی حاکمانہ لہجہ, جیسے کھانا کھا لیا نا اب گھر والوں نے برتن اٹھا کے رکھنے ہیں فار ایگزامپل, حضرت فرماتے تھے میں کہتا تھا یہ برتن اٹھوا لیں کسی سے, حالانکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا ان کے علاوہ اٹھانے والا, لیکن یہ آرڈر کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں کہوں آپ یہ برتن اٹھا لیں جیسے کوئی نوکر ہو, لفظ اچھا استعمال کرتا تھا عزت والا کہ کسی سے برتن اٹھوا لیں حالانکہ گھر والوں نہیں اٹھانا ہے, تو آئیے بیٹھیے کھائیے. یہ حالانکہ حضرت پنجابی تھے, ہمارے حضرت پنجابی سیکھ تھے, آپ کو پتا ہے پنجابی زبان میں تمیز ماشاء اللہ گالیاں جو ہے نا جتنی پنجابی میں اچھی لگتی ہے کسی اور زمان میں اچھی نہیں لگتی. ہمارے ایک ریلیٹو میں پنجاب میں اردو بولتے ہیں میرے گلے میں درد ہو جاتا ہے یار, تم کی اچھی اصلی زبان, اتنی اردو کی زبان ہے, تو وہ ہے پنجابی اسپیکنگ, لیکن گھر میں گھر والوں سے کیسے بات کرتے ہیں, کس طرح لبو لے, ہم تو حیران ہوتے تھے یار یہ کس ٹائپ کے مولانا ہے یار. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, اور میں جو یہ اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں میں ضروری نہیں اس معیار پہ پورا اترتا ہوں, لیکن بیان تو کیونکہ میرے گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں وہاں تو بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی پھینک رہا ہے بیٹھ کے ایسے اخلاق ایسے اخلاق, تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں بھائی ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بھی اچھے اخلاق ہو جائیں, ورنہ اخلاق و اخلاق مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہے ہیں, ہر جگہ شور چل رہے ہیں. تو مسلمان بیوی کے حقوق کس کے خوف سے ادا کرتا ہے, اللہ کے خوف سے. تو آپ اپنی بیٹیوں کے لیے جو چاہتے ہو نا تو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا کریں, گھر میں بیوی بچوں کو ٹائم دیں, بچے باغی ہو جاتے ہیں. دیکھو بچے کو باپ کے احسانات نظر نہیں آتے, کیونکہ باپ اگر خرچہ بھی اٹھا رہا ہے سب کچھ وہ بیوی ماں سے ہی منسلک ہوتے ہیں, باپ اگر ٹائم دے گا تو ان کو لگے گا کہ یہ بھی ہمارے ابا لگ. میرے والد صاحب کا جب بھی تذکرہ آتا ہے نا میں ایک دم جذباتی کیوں, میرے والد صاحب ہمیں ٹائم بہت دیتے تھے, محبت کرتے تھے. میں اکثر بیانات میں جو لطیفے سناتا ہوں میرے والد صاحب سے سنے ہوئے میں نے, جب گھر میں آتے تھے ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی, اچھا لگتا تھا, تلاوت کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, اور والدہ کو ٹائم دیا کرتے تھے, بیٹھتے تھے والدہ کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے. ہم دوسروں کے ابباؤں کو دیکھتے تھے کہ گھر میں ٹائم ہی نہیں دے رہے, نہ بچوں سے تمیز سے بات کر رہے ہیں, آئے اپنے کمرے میں کاروبار بزنس پیسہ دولت اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا ان کا. ہم اپنے والد صاحب کو دیکھتے تھے یار جیسے آفس سے آتے ہیں نہاتے ہیں تلاوت کرتے ہیں پھر ہم میں بیٹھ جاتے ہیں گھر والوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہ ہر وقت چنگیز خان کی طرح نا جیسے کوئی لوگ ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جیسے چنگیز خان نے بغداد سے دوبارہ سے حملہ کر دیا ہے. تو جب والد صاحب کا انتقال ہوا مجھے تین دن تک میں اتنا پاگل ہوا ہوا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے, ایسے گھر کی رونق ختم ہوئی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, ان کو محبت دیں, ان کو ساتھ گھمایا پھرایا کریں, اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں اگر آپ کے بچوں نے آپ کو دیکھ لیا نا ان کے دل سے باپ کی عظمت ختم, محبت ختم. باپ کبھی بھی جیسا مرضی ہو بچے نہیں, بچہ جتنا بھی خراب ہو جائے باپ کے بارے میں وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لڑکیوں سے تعلقات ہو, دو ٹکے کی عزت نہیں رہے گی آپ کی اولاد کے دل میں آپ کی اگر ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے ابا کے ریلیشن کس سے کسی خاتون سے لڑکی یا کوئی پینے پلانے کا معمول ہے یا کچھ. باپ ہمیشہ نمازی پرہیزگاری اچھا لگتا ہے اور کردار سے بھرا ہوا اچھا لگتا ہے. تو آپ اپنی بڑھاپے کو برباد کر رہے ہو بھائی اور اپنے سکون کو برباد کر رہے ہو. یہ جوانی کی جو ہے نا یہ دیکھو بار بار میں ایک بات کہتا ہوں, مقصد میرا بوڑھوں کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. اسلام نے تو بوڑھے کا بہت احترام کا حکم دیا ہے. ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ریش والے بوڑھے کا اکرام یہ اللہ کا اکرام ہے. لیکن آپ کو ایک حقیقت بتانے کے لیے کہ اگر آپ نے یہ عیاشی ابھی نہیں چھوڑی نا تو بڑھاپے میں ویسی چھوڑی جائے گی. تبھی کسی نے کہا ہے کہ جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. تو یہ حسینیں ریپلیس ہونے والی ہیں کس سے؟ ڈاکٹروں اور حکیموں سے. تو اس دن سے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو, اس سے پہلے کہ گھٹنوں میں طاقت ختم ہو جائے, عیاشیاں کر کر کے برباد ہو جائے زندگی. تو اپنی بیویوں سے وفا کر لو, اس کے دل میں بھی عزت بیٹھ جائے گی. اولاد سے وفا کر لو, ان کے دلوں میں بھی عزت بیٹھ جائے گی. بڑھاپا ذرا خاندانی نکل جائے گا. بڑھاپے میں دیکھو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے سہولتیں تو مل جائیں گی, محبتیں نہیں ملیں گی. بڑھاپے میں انسان کو سہولت سے زیادہ نا محبت کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھتے ہو تنہائی کاٹتی ہے, ورنہ جاپان میں رینٹ بندے رینٹ پہ آ رہے ہیں تنہائی دور کرنے کے لیے. تو تمہارا بڑھاپا بھی ایسا خطرناک گزرے گا نا کہ یاد کرو گے رو رو کے. تو اس لیے جیسے ہمارے ماں باپ کا بڑھاپا گزرا, ہم دائیں بائیں بیٹھے رہتے تھے اور ابھی تک ان کو یاد کر کے روتے ہیں, تو چاہتے ہو نا کہ ہمارا بڑھاپا بھی ایسا گزرے. تو وہ کام کرو جو آپ کے ماں باپ نے کیا ہے, جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا ہے. تو آگے اپنی اولاد کی فکر کرو. اور یہ خاتون نے دوسرا جو سوال, چھ مہینے سے میاں قریب ہی نہیں آیا, تو بھائی اس کا تو ٹیسٹ ویسٹ کرواؤ, یا تو ادھر ادھر جا رہا ہے یا کچھ بیماری ہے. میں تو حکیم تو نہیں ہونا کہ میں یہاں بیٹھ کے سب کو ظلم ہے. یہی ہے ظاہر ہے, جوان بیوی ہے, میاں بھی یا تو بوڑھا ہو گیا ہوتا بےچارہ تو کہہ دیتا بیگم میرے بس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میری عمر 75 سال ہو گئی ہے, 80 سال ہو گئی ہے. ہم یہ سریبی زوجہ کا حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مجاہدین جو گھروں سے دور رہتے تھے نا, تو حضرت عمر کو خیال ہوا کہ یہ لوگ ایک ایک سال اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں. پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی, زیادہ شادیاں کا رواج تھا, تو چلو انہوں نے تو ایک شادی وہاں کر لی ہے کہ ہاں, تو یہ ان کی بیوی اپنی ضرورت کیسے پوری کرے گی. تو حضرت عمر نے خواتین کو جمع کیا, ان سے طلب کیا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے, آخری لمٹ کیا ہے. تو جو رائے آئی نا وہ یہ کہ 4 مہینے. اور یہ اس زمانے میں جب خیر کا غلبہ تھا, ٹک ٹاک, فیس بک, فوش موویز, اس وقت تک یہ چیزیں نہیں تھی. ہر طرف خیر, پردے کا ماحول, کوئی ناجائز ریلیشن کا تصور نہیں تھا. تو اس زمانے میں عورت کو خطرہ تھا. تو اس زمانے میں آپ میرڈ ہو اور بیوی سے دور چلے گئے, تو اس کے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں کل مستقبل میں. تو نسل تباہ ہوگی آپ کی. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھو عیش پرستوں کی جوانی کو دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو, ان کے بڑھاپے کو دیکھا کرو. بڑھاپا بہت خطرناک, اور بڑھاپا کی زندگی کم نہیں ہوتی, بہت طویل زندگی ہوتی ہے بڑھاپے کی. 50 سال 60 سال کے بعد ایکسپائر ہونا, پہلے 50 سال تھا لیکن میں خود 50 کو ہونے والا ہوں اس لیے میں نے 10 سال بڑھا دیے. 60 سال کے بعد آدمی کیا خیال ہے ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں اپنے آپ کو ابھی میں جذبے ہے بھائی, تو میرے گھر والے بھی بولیں گے اچھا 50 سال کے آپ بھی ہو گئے, جب 60 کا ہو جاؤں گا تو پھر بڑھاپے کی عمر 70 کر دوں گا. یہ بھی اسے بتا دیا میں نے آپ. اولاد کی دینی تربیت کے لیے کچھ نصیحت کریں. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کچھ نصیحتیں ہیں ان ملکوں کے لیے کہ جو امریکہ میں, یورپ میں رہ کر چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں حفاظت میں رہیں, ہمارے بیوی بچے نیک پرہیزگار رہیں, ان کو چند کام کرنے پڑیں گے, وہ آپ نمبر لگا کے یاد کر لیں. پہلی بات تو میں نے بتایا, ملکی لاء کو فالو کریں, ورنہ من حیث القوم آپ برباد ہو جائیں گے. یہاں آپ لوگ کے خلاف قوانین قانون سازی ہوگی, پھر پابندیاں لگیں گی. تو اس سے پہلے آپ گورنمنٹ کو یہ ثابت کریں گے بھائی ہم آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے, ہم لا کو فالو کریں گے. تو ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جو سب مسلمانوں نے کرنا ہے جو غیر مسلم اسٹیٹس میں رہتے ہیں, اپنی مادری زبان سے رشتہ جوڑ کے رکھنا ہے. اپنے بچوں کو اپنی مدر لینگویج جو عرب ہے وہ عربی سکھائیں, جو پنجابی سکھا دو بھائی, پشتو سکھا دو, اردو نہیں بھی سکھاتے. اس سے آپ کا رشتہ کس سے قائم رہے گا بول دو نا یار, ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا, بیڑا غرق ہو جائے گا. الحمدللہ میں برما میں گیا, وہاں مدارس میں اردو سکھا رہے ہیں, بنگلہ دیش میں مدارس میں اردو سکھا رہے ہیں, آسٹریلیا میں اردو سکھا رہے ہیں, بہت سے مدارس. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مجھے بتایا بالمشافہ, اللہ ان کی انہیں برکت دے, کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں اردو بھی سکھاتے ہیں. کیونکہ بہت بڑا اسلامک لٹریچر کس میں ہے؟ اردو میں. سب کو نہیں سکھاتے جو اردو اسپیکنگ ہے. ساؤتھ افریقہ میں آپ جاؤ مدارس میں باقاعدہ اردو سکھائی جا رہی ہے. تو اردو کو آپ کسی قوم کی زبان کے طور پہ نہ لیں. اور ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, آپ اس کو انڈین اس کو ہندی کہہ دیں. بھائی انڈین کہتے ہیں ہم اردو نہیں سیکھ, بھائی ہندی سیکھ لو, ہے ایک ہی نام الگ, رسم الخط چینج کیا ہوا ہے, ورنہ اردو ہندی کیا ہے؟ ابھی ایک انڈین مجھے ملے, میں نے کہا آپ اردو میں بات کرنے, کہہ رہے نہیں میں ہندی جانتا ہوں اردو نہیں جانتا. تو میں نے کہا مجھے سمجھ میں کیوں آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے, حالانکہ میں تو اردو بول رہا ہوں. اس کا مطلب ایک ہی زبان ہے, ڈرامے بازی لگائی دی ہے بلا وجہ کی خام خاصی. اور آپ کو پتا ہے یہ گورا اتنی بڑی برٹش جو ہے نا اتنی بڑی سیاست کر کے گیا ہے نا, اس کو پتا تھا کہ اگر ہندی اردو کو ایک ہی زبان قرار دے دیا تو دنیا کی بڑی بہت بڑی زبانوں میں اس کا شمار ہوگا. کیونکہ چائنا سے بڑی آبادی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی, اور تینوں ملکوں میں اردو سمجھی جاتی رہی ہے. تو یہ تو بہت بڑی زبان ہو جائے گی. اس لیے اس نے کہا کہ توڑو اس کو. ہم نے بھی توڑ دیا, بے وقوف تھے ہندو مسلمان دونوں ایک نمبر کے بے وقوف ہیں. اس کو خوش کرنے کے لیے دونوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. بھائی ناموں میں کچھ نہیں رکھا, آپ اس کو ہندی کہہ دو آپ اس کو اردو کہہ دو, ایک ہی چیز ہے. وہ میں جا رہا ہوں ہندی میں بھی میں جا رہا ہوں, وہ آ رہا ہے ہندی میں بھی وہ آ رہا ہے. رسم الخط چینج, وہ تھوڑے سے انہوں نے وہ جو پریوار کہہ دیا خاندان کو, ہم خاندان کہتے ہیں. وہ پہلے بھی ایک ہی کہتے تھے, اب آہستہ آہستہ انہوں نے تھوڑے سے زمانے کیا کر دی, چینج کر دی. چمتکار ہو گئی, ٹھیک ہے نا. مجھے چمتکار کر لگ ایسے یاد ہوا کہ ہمارے ایک دوست نے مرغیاں پالی, تو ایک انڈا انکیوبیٹر سے نکال کے چپکے سے مرغی کے نیچے رکھ دیا انہوں نے اندھیرے میں. مرغی نے سمجھا میرا ہی انڈا ہے, تو اس نے اپنا بچہ مان لیا. تو مجھے کہنے لگے آج تو چمتکار ہو گئی. میں نے یہ کیا ہوتا ہے چمتکار؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ہوتا ہے خوش قسمتی. تو وہاں سے مجھے چمتکار یاد ہو گیا. تو ایک ہی زبان ہے, ہندی کہہ لو اردو کہہ لو, لیکن بھارت اس کو زندہ رکھو. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کیا کرو, زندہ رکھو. اس سے آپ کا کلچر برقرار رہے گا. کتنی چیزیں ہو گئی, تین. چوتھی چیز دیکھو, ہمارے ہاں پاکستان میں بہت سے لوگ مسجدوں کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے. مسجدوں کے قریب گھر میں مہنگے ہوتے ہیں, سستے ہوتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ مسجدوں سے بہت سب مسجدوں کی بات نہیں, بھونپو لے کے نا ہر وقت چڑھے رہتے ہیں مسجد والے. ہر وقت کوئی فلانے کا بچہ مر گیا ہے, فلانے کا یہ ہو گیا. اذانیں بھی اتنے زور سے اسپیکر لگے ہوئے ہیں کہ کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے محلے کی رینج یہاں تک ہے, لیکن آپ پورے کراچی کو اذان سنا رہے ہو. تو وہاں تو تمیز نامی چیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے شارٹ. مسجدوں میں بھی ہر جگہ یہ, الا ماشاءاللہ چند مسجدیں مستثنی ہیں. تو اتنی زور سے اذانیں ہوتی ہیں کہ کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اذان کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا, آپ اپنے محلے کے لوگوں کو سناؤ نا. پھر ہر وقت کبھی یہ کبھی وہ تقریر کبھی فلانا. ہمارے ایک اللہ مغفرت فرمائے ایک امام صاحب تھے, وہ کیا کرتے تھے, کسی کا انتقال ہو جاتا نا تو فلانے کا انتقال ہو گیا, چلو بھی مسجد سے اعلان ہو گیا. پہلے تو انتقال سے پہلے اس کے لیے مسجد سے اعلان, دعائیں, وہ فلانے کا انتقال ہونے والا ہے دعا کریں, نہ ہو. ہونے والا ہے آپ لوگ دعا کریں گے, نہ ہو, یہ اعلان ہوتا تھا. پھر تھوڑی دیر میں کہ ہو گیا انتقال, اللہ مغفرت فرمائے یہ. پھر اس کے بعد ان کا جنازہ گھر ایمبولنس چل پڑی, یہ مسجد سے اعلان ہوتا تھا. پھر جنازہ گھر میں پہنچ گیا ہے, یہ اعلان. جو لوگ تعزیت کے لیے جانا چاہیں فلاں ایڈریس پہ چلے جائیں, یہ اعلان. اس کے بعد پھر مسجد میں جنازہ آ رہا ہے, پھر جنازہ تیار ہے, پھر قبرستان. اتنے کے لوگ کہتے تھے رننگ کمنٹری ہو رہی ہے. تو اس لیے مسجدوں کے قریب لوگوں نے رہنا چھوڑ دیا. لیکن یہاں ایسا ماحول نہیں, سکون کا ماحول ہے. اذان تو ہونی چاہیے, لیکن ظاہر ہے قانون نہیں ہے تو آپ قانون کو فالو کریں. باقی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, فلانا کا یہ ہو گیا, ڈمکانے کا یہ ہو گیا, فلاں کی بیوی بھاگ گئی, فلاں کی واپس آ گئی, یہ ساری چیزیں گاؤں دیہاتوں میں تو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے مسجدوں سے. تو یہاں ایسا نہیں ہے. تو تیسری ایک نصیحت جو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے کی اور بالکل صحیح ہے, گھر کوشش کریں مسجد کے قریب. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, اس سے مسجد میں کسی بھی طرح سے جڑے رہو. خیر کا مرکز اور منبع ہمیشہ کیا ہوتی ہے, مسجد. نبی نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا ہے, مسجد بنائی. تو مسجد سے کیا ہوں گے آپ لوگ, بولو نا, جڑے رہنا ہے, قریب ترین گھر لو مسجد کے. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی مسلمانوں کی جو گیدرنگ ہے جس میں تبلیغی جماعت سب سے پہلے, اس میں جوڑ کے رکھنا ہے. یہ کوئی بھی ایونٹ ہوتے ہیں مسلمانوں کے, رمضان میں, عید میں, اس میں شرکت لازمی کرنی ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے شیطان بھیڑیا جو ہے نا اکیلی بکری کو کھاتا ہے, جو بکری ریوڑ میں ہوتی ہے بھیڑیا اس پہ حملہ نہیں کرتا. آپ اس ماحول سے الگ ہو گئے تو شیطان آپ پہ حملہ کر کے آپ کو مذہب سے دور کر، آپ جڑے رہو، اپنے بچوں کو بھی جوڑ کے رکھو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ چار کام ہو گئے. پانچواں کام، تبلیغ میں لازمی وقت لگاؤ، دل لگے نہ لگے. تبلیغی جماعت کا پوری دنیا میں ایک ایسا نیٹورک ہے، کچھ نہیں ہوتا تو تھوڑے دنوں کے لیے کان میں یہ بات پڑ جاتی ہے، بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تبلیغ والے یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں. بیچ کے حالات ہم ویسے صبح شام ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. تو کچھ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتوں کے سلسلے میں جو ہے نا، آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ دل لگے نہ لگے، تبلیغ کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں اب دل ہی نہیں کر رہا، وہی 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 پڑھ رہے ہیں، وہی پڑھے جا رہے ہیں، دین ہمارے اندر چلا جائے، ساری دنیا کے اندر آ جائے، اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا. بھائی بور ہو کے بھی تین دن کوئی اچھے ماحول میں لگا لو. یہ اتنے لوگ تبدیل ہوئے ہیں، میں نے چوروں ڈاکوؤں کو، چرسیوں کو، ہیروئنسیوں کو تبدیل ہوتے دیکھا، ایسے چہرے پہ ان کے نور آ گیا. ایسے تھوڑی ہو گیا ماحول. جب تک میرا بیان کتنی دیر کا ہے، آپ چلے جاؤ گے گھر جا کے پھر وہی مشغول ہو جاؤ گے آپ. تو جب تک کسی نیٹورک سے انسان جڑتا نہیں ہے، اس وقت تک وہ دین پہ قائم نہیں رہتا. میں بھی تو تبلیغ کے راستے سے ہی آیا ہوں. تبلیغ والے آئے تھے ہمیں بھی، انہوں نے نصیحت کی، ہم بھی سہ روزے لگا لیے. ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑے بہت چینج ہو گئے، پھر ہوتے 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 مدرسے میں چلے گئے. تو اس لیے تبلیغ سے جوڑ کے رکھو، کیونکہ تبلیغ کو زیادہ فوکس اس لیے کرو، اس میں فرقواریت نہیں ہے. ورنہ انسان کہیں بھی جاتا ہے، ہر آدمی اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ابھی دیکھو امام صاحب نے نماز پڑھائی، پہلے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں بہت اچھا لگا. اس لیے کہ صحابہ کرام میں بہت سے لوگ اس کے قائل تھے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ زور سے پڑھنی چاہیے، اور کچھ اس کے بھی قائل تھے کہ آہستہ پڑھنی چاہیے. تو اللہ نے دونوں سنتیں جاری کر دی نا. تو فرقواریت یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث پیش کر کے اپنی رائے پہ جم جاؤ. فرقواریت ایسے ختم نہیں ہوگی. آج فرقواریت پتہ کیسے ختم ہو رہی ہے؟ میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں تو کہہ رہے امام شافی نے فرمایا، امام حنیفہ نے فرمایا. او بھائی جس نے، جس مجتہد نے بھی جو قول کہا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے. آپ اس کو بالکل رد نہیں کر سکتے. آپ نے اگر یہ کہا یہ حدیث میں یہی صحیح ہے، یہ لیبل بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں حدیث پہ لا رہا ہوں، لیکن اصل میں آپ ایک نیا فرقہ بنا رہے ہو، نفرتیں پھیلا رہے ہو آپ. تو تبلیغ میں جب آپ نکلو گے، آپ کو زور سے آمین والے بھی، آہستہ آمین والے بھی، رفع الیدین والے بھی، بغیر رفع الیدین والے بھی، اور زور سے بسم اللہ پڑھنے والے بھی، آہستہ بسم اللہ پڑھنے والے بھی، سب ملے گا مارکیٹ میں، اور کوئی جھگڑا آپ کو نہیں ملے گا. ایک ٹاسک کے سارے جمع ہوں گے، بھائی یہ دین پوری دنیا میں آ جائے، بھلے امام شافی والا آ جائے، امام منیفہ والا، اس سے کوئی فرق، سارے مذہب سارے ٹھیک ہیں، سب صحابہ سے ثابت ہیں. اس لیے ہم تبلیغ کا حکم دیتے ہیں. تبلیغ ایک ایسا نیٹورک ہے نا جس میں آپ دین کی بیسک چیزوں پہ آؤ گے، ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں آپ. باقی کوئی خرابی ہے تو علماء سے پوچھ لو، کسی میں کوئی خرابی آپ کو نظر آئے. تو کتنے، پانچ نمبر ہو گئے تبلیغ سے جڑنا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں. چھٹا کام، آپ لوگوں نے گھر میں ٹائم دینا ہے. یہاں مرد بہت، معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، بہت آوارہ ہے، مستیوں میں گم ہے. اس کا نتیجہ بہت، جب وہ اولاد بگڑ گئی نا، دیکھو دنیا میں اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں اور آپ کو ترکی بترکی جواب دے رہا ہوں. یہ جو غم ہے نا اولاد کا، بد اخلاقی، یہ زمین میں گاڑ دیتا ہے انسان. دوست بچھڑ جائے کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بیوی بھی باغی ہو جائے نا، راستہ رکھا ایک ڈیورس کا، کھلا کا. اولاد کا کیا کرو گے بھائی؟ وہ بیمار انگلی کی طرح ہے، نہ کاٹ سکتے ہو نہ رکھ سکتے ہو. لے اولادوں کا بگڑنا برداشت نہیں ہوتا انسان سے. اور آج جو پہلے زمانے میں اولاد پتہ کیا بگڑتی تھی؟ بس یہ کہ کافر ہو گئی، مذہب چینج. باپ کو باپ پھر بھی مانتی تھی، ماں کو ماں، کیونکہ کلچر تھا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ باپ کے دوسرے حقوق بھی ادا نہ کرتا ہو، کیونکہ کلچر یہ تھا کہ بھائی سب ماں باپ کو فالو کریں گے. لیکن آج آپ کی اولاد اگر مذہب سے پھری تو اس کا مطلب وہ سیکولر بنے گی. اور سیکولر کا مطلب آج کی لغت میں، آج کی ڈکشنری میں سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ ابا سے پھر تمیز سے بات نہیں ہوگی، اما سے بھی نہیں ہوگی. باب ابا کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ وہ گورے نے تو پابندی لگا دی 10 بجے کے بعد بات نہیں کرنا. وہ گورے کا بچہ تھا، تھوڑا سا کنٹرول میں ہوگا. آپ کا بچہ جب مذہب سے گیا نا، تو 10 بجے وہ کہے گا آپ ہو آر یو، آپ کون ہو جو مجھ پہ پابندیاں لگاتے ہو؟ بہت آگے نکلے گا، ساری حدود توڑ دے گا. جو ہو رہا ہے، ہمیں تو آ رہے ہیں نا کیسز ہمارے سامنے. تو اس لیے گھر میں کیا دینا ہے بھائی آپ لوگوں نے ٹائم، چند باتوں پر اگر آپ عمل کر لیں تو میرا خیال ہے ہم سب انسان کے بچے بن جائیں.
اچھا بھائی ہو گیا تھوڑا سا دینی تربیت کے بارے میں, اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو؟ جی بھائی پوچھ. اچھا یہ بھی پرچی ہے یار, وہ کیا ہے بیوہ عورت کا جب دوسرا نکاح ہو جاتا ہے تو پہلے شوہر کے بھائیوں کے بیٹے محرم ہوتے ہیں کیا؟ دیکھیں شوہر کے بھائیوں کے بیٹے تو ویسے بھی نامحرم ہیں, صرف شوہر محرم ہوتا ہے شادی کے بعد اور شوہر کے ابا, باقی شوہر کے بھائی جس کو دیور کہا جاتا ہے وہ تو ویسے ہی نامحرم ہے, عورت کا اس سے پردہ فرض ہے. تو غیر مسلموں میں ہے سارے ہی کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, اسلام میں بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے دیور جیٹھ وغیرہ سے, تو اس کے بچے تو پہلے بھی نامحرم تھے, اب بھی نامحرم ہے. اچھا بھائی ہاں ایک کام تو رہ ہی گیا, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے جو کام بتایا نا وہ ان میں ایک انتہائی اہم کام, وہ یہ کہ بچے بالے ہوتے ہی ان کی شادیاں کیا کرو, کلچر کرو اس کو, سیریس ہو. آپ کو اپنا فیملی سسٹم مضبوط کرنا ہے. دیکھو یہودیوں نے اپنا فیملی سسٹم مضبوط رکھا ہوا ہے, میں جرمنی گیا ہوں وہاں یہودیوں کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں, ٹائم پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے شادیاں چھوڑ دی نا اور نسل روک دی, یہودیوں نے اپنے مذہب کو بہت مضبوط رکھا ہوا ہے, اور سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں, یہودیوں میں بھی کچھ صہیونی ہیں, کچھ نارمل لوگ ہیں جو ظلم کو پروموٹ نہیں کرتے بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو لیکن مذہب کو انہوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے بہت حد تک جو ان کے بس میں ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ فیملی سسٹم مضبوط ہوگا تو مذہب بچے گا ورنہ نہیں. تو آپ اگر چاہتے ہو نا انسان کے بچے, ہم سب زندگی گزارے انسان کے بچوں کی طرح, تو اللہ پہ توکل اعتماد کر کے بچوں کے بالے ہوتے ہی لڑکیوں کے لڑکوں کی شادیاں کر دیا کرو. شادی کرنے کے بعد وہ انسان کا بچہ بن جائے گا انشاءاللہ. بہت مشکل ہوتا ہے پھر اس کی ذمہ دار, لوگ کہتے ہیں جی میچور نہیں ہوا, ایکچولی میچور تو بھائی 50 کوارا چھڑا چھاٹ 50 سال میں بھی میچور نہیں ہوگا اگر اس کی شادی نہیں ہوتی, بچے نہیں ہوتے. میچورٹی انسان میں اولاد کے بعد آتی ہے. میرے پاس کتنے میں کیسز واقعات سنا رہا ہوں, ایک صاحب شراب پیتے تھے, کہتے ہیں میرے جس دن بیٹی پیدا ہوئی ہے نا اس دن سے میں نے بوتل اٹھا کے پھینک دی کہ یار میری شراب کا اس بچی کے مستقبل تباہ ہو جائے گا. اولاد انسان کو بہت سارے جرائم سے روک دیتی ہے, یہ بیریئر ہے بہت بڑا. آپ نسل ہی روک لی آپ نے, نہ گھر ہی نہیں ہے آپ کا, بیوی نہیں ہے, بچے ہی. لوگ کہتے ہیں بیوی ٹینشن ہے, پوچھے گی کہاں جا رہے ہو کہاں سے. یہ ٹینشن پالنے کی چیز ہے, یہ برائیوں سے روکے گی آپ کو. پولیس ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جس جن ملکوں میں پولیس نہیں ہے وہ پھر ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے ٹینشن بنا رہا ہے اس میں. تو بیوی کو پولیس سمجھ کے رکھ لو گھر میں بھائی. تو گرل فرینڈ سے کون ہے, وہ پوچھے نہ پوچھے آپ بولے جاؤ بڑے, بریک اپ دو منٹ میں کیا ہوتا ہے. لیکن جب شادی ہوتی ہے تو دو خاندان انوالو ہوتے ہیں, اس میں بریک اپ آسان نہیں ہوتا. تو آپ کو پھر اپنی بیٹیوں کا ڈر ہوتا ہے, یار ہم اس طرح بریک اپ کریں ہماری بچیوں کے گھر خراب ہوں گے, بغیر بہت سارے مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو خاندانی لوگ پسند ہیں, تو اس لیے جلد نکاح کو کیا کرو اپنی سوسائٹی میں پروموٹ, بچوں کو خود ہی بول دیا کرو جب بالغ ہو جائے نا تو ان کو خود ہی بول دیا کرو بیٹا دائیں بائیں مت جاؤ, میں تمہاری شادی کرا رہا ہوں. البتہ اپنے خرچے پہ شادی کرانے میں پھر دو چیزیں, اگر بچہ باصلاحیت ہے اور آپ کے گھر میں جگہ بھی ہے. اب آپ ہی کا گھر دو کمرے کا ہو تو کھڑکی میں تھوڑی رکھو گے یا الماری میں تھوڑی رکھو گے بہو کو, یا کسی کیا کہاں لے کے جاؤ گے اس کو, روڈ پہ تھوڑی بٹھاؤ گے. تو گھر بڑا ہو آپ کا اتنا کہ اس میں بہو سما سکتی ہو, بہو بھی مناسب سائز کی ہو, بعض بہو ہیں ماشاء اللہ جو اتنی سائز کی برگر کھا کے آ رہی ہیں کہ وہ نارمل سائز کے کمروں میں سوا بھی نہیں سکتی. تو نارمل سائز کی بہو ہو اور آپ کے گھر میں جگہ ہو, اور آپ کا بچہ جو کام آپ نے اس کے ذمے لگایا ہے اس کو فوکس کر کیا ہوا ہے, آوارا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آج نہیں کما رہا لیکن کل کما لے گا. تو پھر اسلام یہ کہتا ہے اپنے خرچے پہ باپ شادی کر دے, واجب تو نہیں ہے لیکن اپنے خرچے پہ کر, اس سے بہو بھی آپ کی فرما بردار بن کے رہے گی, آگے اولاد کی آپ کو محبت ملے گی. ان کو پتا ہے گھر کے سربراہ ہیں, خالی پیلی کے سربراہ نہیں, انہوں نے خرچہ کیا ہے. ابھی ایک بیلے کا خرچہ ہو نہیں رہا ہوتا باپ کا, بہو کہتی ہے تو ہمارے باپ نے تو ہمیں اتنا کھلایا, سسر تو دو ٹکے کا خرچہ ہوا نہیں ہے, تو کیا کس بات کا سسر ہے؟ تو بڑا بڑا بن کے دکھائے گا تو کچھ ہوگا نا. تو اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ کے گھر میں بہو رکھنے کی جگہ بھی ہے, اور پھر یہ ڈر بھی نہ ہو کہ ساتھ بہو کے جھگڑے بھی ہوں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بہو گھر میں لے آئے ایک نئی جنگ شروع, آپ کی بیوی کی بہو سے لڑائیاں شروع, تو پھر آدمی کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, وہ پھر نہیں نمٹا سکتا. کسی کا باپ ہی نہیں جھگڑوں کو سدھرا سکتا, یہ بتاؤ. ایسی صورت میں تو پھر الگ رکھو, تو نہیں الگ جاؤ.
تو لیکن اگر یہ ساری تحفظات نہیں ہیں تو پھر کر دیا کرو شادی. آپ کو بھی پوتا ملیں گے. جاپان میں بڑھاپے میں رینٹے بندہ مل رہا ہے, تو آپ کو جوانی میں پوتا مل جائے یار, کیا چاہیے, کیا خیال ہے؟ میں الحمدللہ اتنا بوڑھا نہیں ہوں, آپ کو پتا ہے ابھی جوانی ہوں. میرے نواسے ہیں ماشاءاللہ, ایسی پیاری میری نواسی ہے, چھوٹی سی ایسی گمری ہوتی ہے. پھر پوتے نواسوں میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باپ میں تو یہ ہے کہ بچوں سے آپ کو محبت ہوگی, لیکن ذمہ داری بھی کس کی ہوگی؟ آپ کی. پوتے نواسوں میں تو ذمہ داری ان کے ماں باپ کی, آپ نے صرف انجوائے کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ نہ پیمپر کا خرچہ. اب ہماری نواسی گھر میں آتی ہے, میں پیار کرتا ہوں, مجھے بڑی اچھی, چھوٹے بچے ایسے روبوٹ کی طرح ٹھیکنے سے گھوم رہے ہوتے ہیں, ذمہ داری ساری اس کے ماں باپ کی ہے بھائی. جیسے ہی پیشاب کا ٹائم آ گیا پکڑا دیں گے بھائی, یہ لو ہے بھائی, اس کو پیمپر چینج کرو. تو دادا نانا, دادا دادی, نانا نانی یہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں پوتے نواسوں کو. تو جوانی میں بن جاؤ جب انجوائے کرنے کی عمر ہے, ایسا نہ ہو کہ تمہارے نظر آ رہا ہو نہ سنائی دے رہا ہو, پھر کیا فائدہ دادا بننے کا یار. تو تم اپنے بچوں کی شادیاں کراؤ گے, اس میں تمہارا فائدہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں بیٹے بھی دیے پوتے بھی دیے. وہ اللہ اگلی نسل کو بھی نا اولاد کے طور پہ ہی بیان کر رہا ہے. اس کو اپنی اولاد سمجھو, اپنے بیٹوں کی شادیوں کو کیا سمجھو کہ بھائی اس سے جو نسل ملے گی وہ ہماری ہی ہوگی, ذمہ داری یہ کم وقت اٹھائے گا, انجوائے کون کریں گے؟ ہم کریں گے. لیکن یہ اس بچے کے بارے میں جو ذمہ دار ہو, جس کا پتا ہو کہ پڑھائی کو فوکس کر رہا ہے, ورنہ ذمہ دار نہیں ہے پھر نہیں کرو. یہ پھر وہ ایسا پڑے گا نا, وہ بہو کو لا کے تمہارے خرچے پہ ڈال دے گا ایک ڈھیلے کا, کیونکہ شادی بھی ہو گئی اس کی, اب دماغ بھی اس کا جو ہے نا وہ فری ہو گیا ہے, تو وہ بالکل ہی بیکار پڑ جائے گا. ایسے بھی واقعات ہوئے, نالائک بچے کی شادی کرا دی باپ نے, وہ اور نالائک ہو گیا. اور پھر میرا بیان سنتے تھے نسل بڑھانے پر اسپیڈ سے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں, بچے دے دنادر ہر سال آ رہے ہیں, ذمہ داری اٹھا رہے. تو اب باپ کہہ رہا ہے یار یہ تو پوتے نواسے میرے لیے نعمت, جب ہے جب خرچہ تو اٹھانا, تو خرچہ بھی سارا میں نے تجھے بھی پالا, تیری بیوی کو بھی پال رہا ہوں, تیرے بچوں کو بھی پالوں, تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آیا یہاں پہ؟ اگر نالائک بچہ ہو پھر نہیں کرو یہ کام. تو اس لیے جلد نکاح کو بھی بھائی اس کو دینی اور مذہبی فریضہ سمجھ کے دیکھو. گوروں کے ہاں, ہندوؤں کے ہاں شادی بیاہ ان کا کلچر ہے, ہمارا کلچر نہیں ہے, مذہب ہے. مذہب کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ رسول کا حکم ہے. ان کے ہو لاما, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟
اچھا بھائی کمپنی والے کریڈٹ ادھار لینے پر کمیشن لیتے ہیں, کیا یہ ان کو دینا جائز ہے؟ ادھار کارڈ لینے پر کمیشن لیتے ہیں, جائز کہاں سے ہو گیا بھائی, تو سود ہے. اچھا بھائی
یار یہ فرقوں کے نام نہ لو, نام لے کے لکھا ہوا, فلانا فرقہ یہ کہتا ہے, دمکانہ فرقہ یہ کہتا ہے, اس کا ذبیحہ حلال نہیں, دوسرا کہتا ہے فلانے کا حلال نہیں ہے. بھائی جو شرک کر رہا ہو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, بس چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ کا ہو. اب یہ کہاں سے مسئلہ نکالا؟ یہ تو اصل تو یہ جو ملت کا حکم ہے نا کہ ملت اسلامیہ ہو, یہ تو قرآن کا حکم ہے. قرآن نے اہل کتاب کو اس سے مستثنا کیا, یہود و نصارہ کو. تو جتنا استثنا قرآن نے کر دیا اتنا تو ہوگا, جو قرآن نے استثنا نہیں کیا وہ مستثنا نہیں ہوگا. تو مسلمانوں میں جو مشرک ہے اس کو یہود و نصارہ پہ قیاس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہود و نصارہ سے زیادہ بڑا جرم ہے اس کا, کیونکہ وہ تو نبی کو مانتے نہیں, یہ توحید پرست پیغمبر کو مان رہے ہیں, ان کی تعلیمات کو مان کے بھی شرک کر رہے ہیں, واضح طور پہ شرک ہو, تو یہ جرم زیادہ بڑا ہے. لہذا ان کو یہود و نصارہ پہ, مسلمانوں میں جو مشرک پیدا ہو گئے ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. بھائی کسی کو بری عادت پڑ گئی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھے, کوئی سزا رکھے, تبلیغ میں وقت لگائے, کافی عرصے تک بچا رہے گا اس گناہ سے, اور پھر آہستہ آہستہ برائی کی عادت چھوٹتی ہے, اچانک نہیں چھوٹ جاتی. اپنے اوپر کوئی سزا رکھے گا نا تو وہ کم ہو جائے گی, ہوتے 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 آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی, ایک دم سے مشکل ہوتی ہے. اور کوئی سوال؟ بس لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. یار وہ ایک سیکنڈ, وہ پرچی جو خواتین کی طرف سے آئی تھی نا, انہوں نے ایک پرسنل سوال بھی پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا اس کا آپ پرسنل مجھے جواب دے دیں, تو وہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کی جیب میں جانا. اچھا بھائی مفتی صاحب کیا یہ کیا لکھا ہوا, کیا جراب پر مسا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسا ثابت ہے وہ خفین پر ثابت ہے, اور جورب کا جو لفظ حدیث میں آیا ہے وہ بھی خفین کے معنی میں آیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام کے دور میں جو موزے ہوتے تھے نا وہ جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے. تو اب قرآن نے حکم دیا ہے پاؤں دھونے کا, یہ بہت مضبوط ہے قرآن کا حکم پاؤں دھونے کا, تو اتنی مضبوط دلیل کے خلاف جب بھی جائیں گے, جب جیسے ہی کوئی مضبوط دلیل ہو تو ہمیں ان موزوں کے بارے میں ملتی ہے جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے تمام فقہا نے, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام حنیفہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں کہ وہ شرطیں جب تک ساکس میں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک متا ان سے جائز نہیں ہوگا. وہ شرطیں اس لیے لگائی ہیں, اس کی بیس یہ ہے کہ وہ جوتوں کی جگہ استعمال ہو, بنیاد ہی ہے. اب کسی نے کہا اتنے کلومیٹر چلنا ممکن ہو, کسی نے کہا پانی نہ جاتا ہو, یہ وغیرہ وغیرہ, خود اپنے پاؤں پہ وہ اپنے سہارے سے کھڑے رہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جو عام ساکس ہیں اس پہ مسا ہمیں کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لوگ حدیث پیش تو کرتے ہیں لیکن بھائی پیغمبر کی حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا جائے گا نا جو اس زمانے میں جس قسم کے ساکس استعمال ہو رہے تھے, چاہے وہ ساکس کہیں یا خفین کہیں, کچھ بھی کہیں. تو اس لیے چاروں ائمہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں. لہذا ٹھیک ہے بات سعودیہ کے علماء نے ہر طرح کے موضوع پہ مسا جائز قرار دے دیا, لیکن ہماری نظر میں ان کا یہ قول اجماع امت کے بھی خلاف ہے اور دلیل کے بھی خلاف ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی عالم سے لڑیں, کوئی عالم اگر کر رہا ہے تو ان کو ذاتی طور پہ کرنے دیں. آپ نے جب تقلید کرنی ہے, اتباع کرنی ہے, تو ان مجتہدین کو فالو کریں نا جو زیادہ بڑے مجتہد تھے. اب ایک صاحب نے ایک فتویٰ لیا شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ سے, سعودیہ کے بڑے پرہیزگار مفتی تھے وہ, تو میں نے ان سے کہا یار یہ تو چاروں فقہ میں امام احمد بن حنبل اور امام شافعی سب کی رائے اس کے خلاف ہے, آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں سعودیہ کے مفتی کو فالو کروں گا. میں نے کہا یار سعودیہ کے مفتی کو تو آپ فالو کر رہے ہیں لیکن امام احمد ابن حنبل تو امام بخاری کے استاد ہیں. اگر آپ نے فالو دلیل کی بیس پہ کرنا ہے تو پھر میں نے ان کو دلائل دیے کہ ان کا جواب دیں آپ. اگر آپ نے اس بیس پہ کرنا ہے کہ میں کسی مفتی کو فالو کر رہا ہوں تو پھر مفتی تو وہ زیادہ بڑے مفتی تھے. تو پھر میں نے ان سے کہا اور اگر آپ نے شیخ بن باز ہی کو فالو کرنا ہے تو پھر شیخ بن باز کے فلاں فتوے کو بھی آپ فالو کرو. شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ بہت پرہیزگار عالم تھے, وہ متقی تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ان کا تو فتویٰ یہ ہے کہ جو ایک نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہے, یہ ان کا قول ہے اور ان کا فتویٰ ہے. اس پر ان کے پاس دلائل بھی ہیں. میں نے کہا اس میں آپ ان کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ جو ہے نا کہیں بھی یہ امت ٹکی نہیں رہی ہے کہیں اس کے پاؤں, اس سے لاوبالی پن پیدا ہوتا ہے. کسی عالم کی شان میں گستاخی توہین نہ کریں لیکن آپ اگر دلیل پہ چلیں گے تو پھر پورا پراپر وے میں فقہ پڑھیں. ہاں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں, اور آج ممکن نہیں ہے وہ صلاحیت. دور لوگوں نے صحابہ تابعین کے دور کی نمازیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے, لیکن اگر کسی میں ممکن بھی ہے تو اپنی ذات کی حد تک رکھے. وہ عوام کو یہ حکم دیا جائے گا بھائی جو مذاہب مدون متداول چلے آ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے, ورنہ یہ بے لگام فرقے بنتے چلے جائیں گے. قرآن و سنت کے نام پہ اتنے فرقے بنیں گے, بن چکے ہیں, اب یہ اور کیا رہ گیا؟ پتھر اٹھاؤ گے نیا فرقہ, وہ اس کی نہیں سن رہا, وہ اس کی نہیں سن رہا, وہ ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے, وہ ادھر سے, تو عجیب سا ہی حساب بن جائے گا, پروگرام تو سارا بڑھ جائے گا ہمارا. مفتی صاحب یہ ہو چکا ہے میرے بھائی, اور کچھ معلوم؟ جی جناب. کنوارے لڑکے لڑکیاں آج کل شادی کے لیے سیریس, ہاں بہت, یہ بالکل یہی تو میں رونا رو رہا ہوں. گرل فرینڈ بنا کے دوستیاں لگائیں گے, سیریس نہیں ہو رہے شادی میں, تو اس کا عذاب آئے گا پھر بھائی. تو ہو جاؤ سیریس, بہت زیادہ پرفیکشن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا جو ہے نا, میں نے اکثر واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے رشتے کا کسی کو بولا ہوا تھا تو لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی ان کو, کوئی اتنی پرفیکٹ لڑکی چاہیے تھی ان کو. ایسے لوگوں کو چپت بہت خطرناک لگتی ہے. ایک ہر لحاظ سے وہ اردو اسپیکنگ تھے, انہوں نے کہا لڑکی اردو اسپیک تھی ہو, پہلی بات, اس کا قد اتنا ہو, کلر ایسا ہو, ایجوکیشن اتنی ہو, وغیرہ وغیرہ, ساری شرطوں پہ ایک لڑکی پوری اتر گئی. صرف ایک خرابی یہ تھی کہ اس کی یہ چھوٹی انگلی ڈبل تھی, یعنی چھنگلی بات لوگوں کے, ہمارے گریجویٹ روم کے دو انگوٹھے تھے. اب پتہ نہیں بایو میٹرک کے لیے کون سا انگوٹھا دیا ہوگا انہوں نے. تو دو انگلیاں تھی, ہم نے بولا کر لے بھائی, کہہ رہے نہیں ایک ہی شادی ہے, میں کیوں ہوں دو انگلیوں والی سے. اچھا پھر ان کی جہاں شادی ہوئی نا, وہ مجھ پہ بعد میں ناراض ہوئی, میرا قصہ اپنے بیان میں سنا دیا, میں نے اسے سوری کر لیا تھا لیکن اب وہ قصہ پھیل گیا ہے. اب سوری تو کر چکا ہوں میں, اور قصہ بہت پرانا بھی ہو گیا ہے. ان کو خیر انہیں ناراض نہیں ہوئے, تھوڑا سا بس ہوئے تھے یار یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا ہوا تو صحیح ہے نا, تو آپ کو منع کر رہے تھے. میں نے ان کے پیشگوئی کر دی تھی کہ ان کی شادی ایسی خاتون سے ہوگی جو طبیعت سے دھوئے گی ان کو, کیونکہ جو بہت زیادہ اونچا معیار کرتے ہیں نا یہ تکبر ایک قسم کا. آپ جتنے ہو یار چلتا ہے, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, اتنا زیادہ کیا آپ نے معیار اونچا کر لیا. تو وہ پھر نتیجہ کیا نکلا, ان کی شادی کسی خاتون سے ہوئی, اس نے چور بھی تھی وہ ماشاءاللہ, گھر کا سارا سونا غائب کیا, چوریاں کی, یہ کیا وہ کیا, وہ بیزار آ گئے یار میں کدھر پھنس گیا ہوں. اچھا پھر انہوں نے کہا یار میں اس کے خلاف کیس کرتا ہوں, اس نے پہلے ایف آئی آر کٹا کے جیل بھیج دیا ہوں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں یار میں کدھر پھنس گیا نا میں. ہم نے کہا تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بالکل وہ دو انگلیوں والی اب تجھے یاد آ رہی ہوگی. تو بہت زیادہ جو پرفیکشن میں جاتے ہیں نا خواتین بھی یا مرد بھی, ان کے ساتھ پھر مشاہدہ یہ کہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ جو آنا ترشا آ رہا ہے تو آپ فوراً آنکھ بند کر کے شادی کر دیں, لیکن بھائی تھوڑا سا کمپرومائز. اچھا خواتین میں ایک مسئلہ لڑکیوں میں یہ ہے, دیکھو انہوں نے اپنے باپ کے گھر میں جو دولت دیکھی ہوتی ہے نا وہ شوہر کی آمدن ویسی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہم نے باپ, ہمارا باپ تو یہ کرتا تھا, میاں تو یہ. بھائی جب آپ کے ابا کی یہ عمر تھی نا اس وقت آپ کے ابا بھی ایسے ہی کرتے تھے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اپنی اما سے پوچھو کہ جب اما کی شادی ہوئی تھی تو کیا ابا کے مالی حالات اتنے اچھے تھے. اب 50-60 سال کے ابا ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کماتے کماتے ایک عمر گزر گئی. تو تمہارا میاں ابھی چھڑا چھاٹ ہے 22-23 سال کا ہے, لوڈا لپاڑا, وہ پان گٹکے کا خرچہ نکال لے بڑی بات ہے. تو جب وہ بھی 50-60 سال کا ہوگا تو اس کی بھی آمدن اتنی ہو جائے گی. وہ اپنے ابا سے کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں اس کو. بھائی ابا سے کرنا ہے لیکن اس وقت کرو جب ابا 22 سال کے تھے. تو یہ بڑا مسئلہ آج کل لڑکیوں میں چل رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے وہی اسٹینڈرڈ ہمیں دے جو باپ نے دیا. وہ باپ وہ والا ابھی نہیں دے گا, وہ اس وقت دے گا جب آپ کے ابا نے آپ کی اما کو جب دیا ہے, وہ بھی 20 سال کے بعد دیا, تو وہ بھی 20 سال اس وقت تک تھوڑا گزارا چلانا پڑے گا. تو یہ ہے حساب کتاب, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے.
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کسی سے اس کی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ضرورت پڑتی ہے انسان کو,
جی
اس میں اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی کریں اور ضرورت بھی ہوتی ہے, لیکن بعض دفعہ گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں ہوتی ہیں,
نکاح میں گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں
اور چیزوں میں بھی کسی چیز میں رکاوٹ ہوتی ہے اور ہم پھر ان کے اگینسٹ جا کے کر لیتے ہیں.
دیکھو جو مباح چیزیں ہیں نا وہ شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو, اس میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں, والدین کہہ رہے ہیں نہیں کرو, بسم اللہ, والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. اگر والدین کہتے ہیں پڑھو, آپ کہتے ہیں میں تجارت کرتا ہوں, تو آپ تجارت کر سکتے ہو, اس میں ضروری نہیں. والدین کہتے ہیں آپ انجینئر بنو, آپ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے. تو یہ چیزیں اسلام نے رائٹس دیے ہیں جو ہر آدمی کو دیے ہیں, اس میں کوئی زبردست. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تجارت کے لیے, ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں سفر نہیں کرو, تو پھر بھی کر سکتا ہے وہ سفر, سمجھ رہے ہیں. ہاں ماں باپ کو نقصان نہ ہو رہا ہو, گھر میں خدمت کے لیے اکلوتا تھا پھر ایک الگ بات. اگر اکیلا نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہ پھر تو بعض ماں باپ بالکل اولاد کو یرغمال بنا لیں گے نا, کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے. ایسے بھی میں نے والدین دیکھے کچھ بھی نہیں کرنے دیتے, بچوں کی زندگیاں گھروں میں ہی برباد ہو گئی. تو یہ کچھ رائٹس ہیں جو انسان کے حقوق ہیں, یہ پھر اس میں انسان آزاد ہے. ماں باپ کو تکلیف نہ ہو بس اس کا خیال کرے. چلیں.